আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু। সূরা ইউনুস কা মুতালা করেন, আলহামদুলিল্লাহ 7 রুকু হো চুকে হ্যায়, 8ভে রুকু সে আগাজ করেঙ্গে, আয়াত নম্বর 71। আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা রাসূলিহিল করিম, আম্মা বাদ, ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, রব্বি ইশরাহ লি সাদরি ওয়া ইয়াসসির লি আমরি ওয়া হলুল উকদাতাম মির লিসানি ইয়াফকাহু কাওলি, আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন। یہاں سے اب کئی انبیاء کرام کا ذکر شروع ہو رہا ہے، زیادہ جو اس میں تفصیل سے حضرت نوح علیہ السلام اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ تو تخفیف دنیاوی یا دنیا کے برے انجام سے ڈرانے کی جو ہے وہ ایک تفصیلی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے دی جا رہی ہے۔ فرمایا وَتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سنائیے ان کو حال جو ہے وہ نوح علیہ السلام کا۔ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، جبکہ کہا تھا ان سے ان کی قوم نے، یا قومی، جبکہ انہوں نے فرمایا تھا اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، ان کانا کبر علیکم مقامی، اگر تم پر زیادہ گراں گزرتا ہے میرا کھڑا ہونا، و تذکیری بے آیات اللہ، اور میں جو تمہیں نصیحت کرتا ہوں اللہ کی آیات کے ذریعے سے، فعل اللہ توکلتو، تو اللہ ہی پر میں نے بھروسہ کیا ہے، فاجمعوا امرکم و شرکاءکم، پس تم جمع کرو اپنی بات پر اپنے شریکوں کو، ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، اور پھر نہ ہو تمہاری بات تم پر کوئی چھپی ہوئی، سم مغزو، اور پھر تم کر لو، الیہ ولا تنظرو، جو مجھ سے کرنا چاہو اور مجھے مہلت بھی نہ دے۔ گویا وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، تمہیں میرا واعظ نصیحت میرا سمجھانا برا لگتا ہے، تو جو چال چلنی ہے میرے خلاف چل لو، اور جتنوں کو تم جمع کر سکتے ہو اپنے باطل معبودوں کو ان سب کو جمع کر لو، اور مجھے بالکل مہلت نہ دو۔ فرمایا وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور بس اگر تم منہ موڑتے ہو، فما سألتکم من اجر، تو میں تم سے سوال نہیں کرتا کسی اجرت کا، میں تم سے کوئی تنخواہ نہیں مانگ رہا، نہ کسی مال کا مطالبہ کر رہا ہوں، ان اجریا الا علی اللہ، میرا اجر تو ہے لیکن وہ اللہ کے ذمے، وامرتو، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکون من المسلمین، کہ میں ہو جاؤں اللہ کی فرما برداری کرنے والا میں سے۔ فَكَذَّبُوهُ، اب انجام کیا ہوا، فرمایا کہ بس انہوں نے جھٹلا دیا نوح علیہ السلام کو، فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، بس ہم نے نجات دی نوح علیہ السلام کو اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے کشتی میں، وَجَعَلْنَاهُمْ خلائف، اور بنا دیا ہم نے انہیں جانشین، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے غرق کر دیا ان سب کو جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیتوں کو، فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، بس اے نبی دیکھیے کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جنہیں خبردار کیا گیا تھا، گویا وہ سب کے سب طوفان میں ہلاک کر دیے گئے۔ اب ایک آیت آ رہی ہے، اس میں چار درمیانی رسولوں کا ذکر کیا جا رہا ہے بغیر ان کے نام لیے، یعنی حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام، ان کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام۔ ثم بعثنا من بعده رسولا، پھر ہم نے بھیجے ان کے بعد کئی رسول، یہ سب آئے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد، الى قومهم، انہیں ان کی قوموں کی طرف، فجاءهم بالبينات، پس وہ سب آئے اپنی قوموں کے پاس روشن نشانیوں کے ساتھ، فما كانوا ليؤمنوا، تو وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لے آتے، بما كذبوا به من قبل، اس پر جسے وہ جھٹلا چکے تھے پہلے، پہلے بھی اللہ کے احکامات، اللہ کی کتابوں، اللہ کے انبیاء پر ایمان نہیں لائے، اب بھی ایسے نہیں تھے کہ ان انبیاء پہ ایمان لے آتے، كذلك نطبع على قلوب المعتدين، اور اسی طرح ہم مہر کر دیتے ہیں حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر، اللہ اس انجام سے ہمیں بچائے۔ آگے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، اور کہیں آپ کہہ سکتے ہیں آل فرعون سے مثال دی جا رہی ہے دنیا کے ایک برے انجام کی۔ فرمایا ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ و ہارون، ابھی ہم نے بھیجا ان انبیاء کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو، इला फिरौना व मलाइही बे आयातिना, फिरौन और उसके सरदारों की तरफ और निशानियों के साथ यानी मौजज़ात देकर। फस्तकबरू, लेकिन वो अकड़ बैठे यानी फिरौन उसके दरबारी। वकानू कौमम मुजरिमी, और वो थे ही मुजरिम लोग। फलम्मा जाअहुमुल हक़्क़ु मिन इंदिना, फिर जब आ गया उनके पास हक हमारी तरफ से। कालू इन्ना हाजा लसहरुम मुबीन, तो उन्होंने कहा बेशक ये नहीं है मगर खुला जादू, यानी मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात को जादू करार दिया। काला मूसा, इस पर फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम ने, अतकुलूना लिल हक्की लम्मा जाअकुम, क्या तुम कहते हो हक को जब वो आया तुम्हारे पास। असहरुन हाजा, क्या ये जादू लग रहा है तुम्हें, ये जादू है। वला युफ्लिहुस्साहिरून, हालांकि कामयाब नहीं होते जादूगर। कालू अजितना, इस पर अब मुबाहिसा आप देख रहे हैं कश्मकश है कौम की और मूसा अलैहिस्सलाम की, अब कौम की दुश्मनी का जिक्र है। उन्होंने कहा कि ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, क्या तुम आए हो हमारे पास, लितल्फितना अम्मा वजदना अलैहि आबाअना, कि तुम फेर दो हमें उससे जिस पर पाया हमने अपने आबा व अजदाद को, यानी बुत परस्ती और शाह परस्ती मजाह परस्ती, ये जो हमारे आबा व अजदाद से सिलसिला चला आ रहा है, तुम हमें उससे फिरना चाहते हो, तुम एक अल्लाह की बात करते हो। वतकूना लकुमल किबरिया उफिल अर्द, और तुम दोनों चाहते हो बड़ाई ज़मीन में, असल में तुम इस ज़मीन पर कब्ज़ा करना चाहते हो। दोनों भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम बड़े भाई हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनसे छोटे हैं। तो फरमाया वमा नहनु लकुमा बिमुमिनीन, और कौम ने कहा कि हम तुम दोनों को मानने वाले ही नहीं हैं। अब फिरौन की चलाकी देखें। वकाला फिरौन, और कहा फिरौन ने, एतूनी बिकुल्ली साहिरन अली, ले आओ मेरे पास जो है तमाम माहिर जादूगर। फलम्मा जा सहारा, फिर जब आ गया उसके पास सब जादूगर। काला लहुम मूसा, तो कहा उनसे मूसा अलैहिस्सलाम ने, अल्कुमा अंतुम मुल्कून, के डालो जो तुम्हें डालना है। फलम्मा अल्कु, फलम्मा अल्कौ, फिर जब उन सब ने डाल दिया। काला मूसा, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मा जिअतुम बिहि सिहर, कि जो कुछ तुम लाए हो वह जादू है। इन्ना अल्लाह सयुबतिलुहु, बेशक अल्लाह उसे मिटा डालेगा। इन्ना अल्लाह ला युस्लिहु अमल अल मुफ्सिदीन, और यकीनन अल्लाह ताला जो है दुरुस्त नहीं करता मामला मुफ्सिद लोगों का। तो असल में इससे पता चलता है ये जो बुरे उलूम होते हैं इसका अच्छा नतीजा नहीं निकल सकता, इसका हमेशा बुरा ही नतीजा निकलेगा। इसलिए जादू सीखना सिखाना करना करवाना ये सब कुफर है, सिर्फ गुनाह ही नहीं है, आदमी दीन से खारिज हो जाता है, इन चीज़ों से मना किया गया। और ये ऐसा इल्म है जिससे कोई खैर मुमकिन नहीं है, वरना आदमी सोच सकता है कि मैं जादू सीख कर मुसलमानों की मदद करूँगा, लेकिन बाज़ उलूम होते ऐसे हैं जिनसे खैर निकल ही नहीं सकता, वो होते ही ख़राब और गंदे उलूम। तो इसलिए यहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला दुरुस्त नहीं करता काम फसाद मचाने वालों का। वयुहिक्कुल्लाहुल हक्का बिकलिमाती, और अल्लाह साबित कर देगा हक का हक होना अपने हुक्म से। वलव करहल मुजरिमून, अख़ा ये बात मुजरिमों को कितनी ही नापसंद क्यों ना हो। ये बात आ रही है कि हक कबूल करने में सबकत नौजवान ही करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब दावत का आगाज़ किया तो इब्तिदा में जो सबसे पहले आपकी दावत की तरफ मुतवज्जह हुए वह ज़्यादातर नौजवान थे। तो फरमाया फ़मा आमना लिमूसा, बस ना ईमान लाए मूसा अलैहिस्सलाम पर, इल्ला ज़ुर्रियतुम मिन कौमी, मगर चंद लोग उनकी कौम में से। अला खौफ़ मिन फिरऔना व मलाइहिम, और असल में वजह क्या थी कि लोग डरते थे खौफजदा थे फिरौन उसके दरबारियों सरदारों से। अय यफ्तिनहुम, कि वो मुसीबत में डाल देंगे उन्हें। वन्ना फिरऔना लआलिन फिलात, और बेशक फिरौन बड़ा ज़ोर आवर था मुल्क में। वन्नहु लमिनल मुसरिफीन, और वो था बड़ा हद से बढ़ने वाला, उसे बड़ा गरूर था तकब्बुर था अपनी ताकत का और मिस्र पर अपनी हुकूमत का अपनी फ़ौजों का, और इसी में जो है वो आप कहें तकब्बुर में आगे बढ़ता रहता था और जुल्म ढाता था बनी इसराइल पर। आगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नसीहत है अपनी मुश्किलात में पड़ी हुई कौम के लिए। वकाला मूसा या कौमी, और फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम ने, ऐ मेरी कौम, इन कुंतुम आमन तुम बिल्ला, अगर तुम वाकई ईमान लाए हो अल्लाह पर, फ़ाले ही तवक्कलू, तो उसी पर भरोसा करो। इन कुंतुम मुस्लिमीन, अगर तुम वाकई फरमा बरदार हो। ये बात भी बार बार आ रही है, ईमान का हासिल तवक्कुल अल्लाह है, ایمان سکھاتا ہی ہے کہ بھروسہ، امید، خوف، یہ سب جو ہے اللہ سے وابستہ ہو جائے۔ آدمی اسباب کو چھوڑ کر مسبب الاسباب کی طرف دیکھنے لگے، اسے یقین ہو کہ میری بگڑی جو ہے وہ مال دولت نہیں بنا سکتا، اللہ بنائے گا۔ مجھے مشکل سے میرے تعلقات نہیں نکال سکتے، اللہ تعالیٰ نکالے گا۔ اور بھوک جو ہے وہ روٹی سے نہیں، اللہ کے حکم سے ختم ہوگی۔ اور پیاس پانی سے نہیں، اللہ کے حکم سے بجھے گی۔ اور شفا کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں، دوائی کے اندر نہیں، اللہ کے حکم میں۔ ہاں، ان چیزوں کو اختیار کرنا ہے کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے، لیکن ان پر امید نہیں رکھنی، ان سے توقع نہیں رکھنی۔ توقع اور امید اللہ سے ہونی چاہیے۔ اصل میں یہی حاصل ہے ایمان کا۔ بار بار آپ ان واقعات میں دیکھ رہے ہیں کہ انبیاء یہی تلقین کرتے رہے، اور ہمارا حال وہی ہے جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا۔ اللہ سے کوئی امید نہیں ہے، ہم اپنے تعلقات سے، پرچیوں سے، نوٹ سے، مال سے، اپنی صلاحیت سے، اس سے امیدیں۔ تو بھائی اصل امید تو اللہ سے ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں، مشکلات میں گھری قوم کے لیے دعائیں ہیں۔ آج یہ دعائیں ہمیں بڑی کثرت سے کرنی چاہیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام سکھا رہے ہیں، فقالوا علی اللہ توکلنا۔ موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت پر قوم نے کہا کہ ہم نے بھروسہ کیا اللہ پر۔ ربنا لا تجعلنا فتنہ، اے ہمارے رب نہ بنائیے ہمیں آزمائش، ہمیں تختہ مشق، للقوم الظالمین، ظالم قوم کے لیے۔ تختہ مشق کہتے ہیں جس پر ظالم اپنے وار آزمائے، جیسے رومی بادشاہ کرتے تھے کہ قیدیوں کو پکڑ لیتے تھے، پھر ان پر تیر اندازی کی مشق کرواتے تھے اپنے فوجیوں، اور تلوار بازی کرواتے تھے ان نہتے جو ہے وہ قیدیوں کے اوپر۔ تو مظلوم قوم جو ہے وہ ظالم کے ہاتھوں جو ہے پس جاتی ہے، اور ظالم کے ظلم کا تختہ مشق بن جاتی ہے۔ تو بہت اچھی دعا ہے کہ اللہ ہمیں یہ تختہ مشق نہ بنا ان ظالموں کا۔ دوسری دعا، ونجنا برحمتک، اے اللہ ہمیں نجات عطا فرما اپنی رحمت کے ذریعے سے، من القوم الکافرین، ان کافر قوم سے۔ واوحینا الی موسیٰ واخی، اجابت دعا کا ذکر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام، ان کے بھائی یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف، ان تبوا لقومکما بمصر بیوتا، کہ تم بنا لو اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر، واجعلوا بیوتکم قبلہ، اور پھر انہیں کر لو قبلہ رخ، واقیموا الصلاۃ، پھر قائم کرو نماز، وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دے دو اہل ایمان کو۔ تو دوسری ہدایت یہ دی جا رہی ہے، مشکلات میں گھرے ہوئے ایک تو اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، دوسرا یہ کہ کچھ گھر قبلہ رخ بنا لیے جائیں، یعنی مساجد بنائی جائیں، اور پھر ان میں جو ہے نماز قائم کی جائے۔ اسی طرح دکھے دل کی فریاد آ رہی ہے، وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ربنا انکا آتیتا، اے ہمارے رب بے شک آپ نے عطا فرمایا ہے، فرعون وملاہ زینہ، فرعون اس کے سرداروں کو دنیا کی زینت، واموالا فی الحیات الدنیا، اور مال و دولت دنیا کی زندگی میں، ربنا لیزلوا عن سبیلک، اے ہمارے رب تاکہ وہ آپ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کر دیں، ربنا اطمس علی اموالہم، تیسری دعا آ رہی ہے، اے ہمارے رب مٹا دیں ان کے مال، وشدد علی قلوبہم، اور سخت کر دیں ان کے دلوں کو، فلا یؤمنو، پس وہ ایمان ہی نہ لائیں، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں کے تک کہ وہ دیکھ لیں دردناک عذاب۔ تو یہ آخر میں ہوتا ہے انبیاء کا معاملہ، جب وہ ہر طرح سے مایوس ہو جاتے ہیں کہ قوم ایمان لانے والی نہیں، یہ حق کو قبول کرنے والی نہیں، بلکہ حق کی دشمن ہے، تو پھر ان کے دل سے یہ بات نکلتی ہے کہ یہ اب مقدر ہو گیا ان پر اللہ کا عذاب۔ آگے اللہ کی طرف سے قبولیت دعا ہو رہی ہے، فرمایا، قالا قد اجیبت دعوتکما، فرمایا کہ قبول ہو چکی تم دونوں کی دعائیں، فاستقیما، بس تم دونوں ثابت قدم رہو دین پر، ولا تتبعانی سبیل الذین لا یعلمون، اور نہ چلو ان لوگوں کے رستوں پر جو علم نہیں رکھتے، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، آگے اب تدبیر ہلاکت فرعون کا ذکر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون تدبیر فرمانے والا ہے؟ فرعون نے تو تدبیر کی تھی کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو مارتا رہے تاکہ کوئی موسیٰ پیدا ہی نہ ہو سکے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ لیکن فرعون کو کیسے ٹھکانے لگانا ہے، ظاہر ہے اللہ سے بہتر تدبیر کون فرما سکتا ہے۔ تو فرمایا، پار کر دیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے، فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، اور پھر تعاقب کیا ان کا فرعون کے لشکر نے سرکشی اور ظلم کی وجہ سے، حَتَّى اِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ، یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا قال آمنت تو فرعون نے کہا کہ میں ایمان لے آیا انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس ذات کے جس پہ ایمان لائے یہ بنی اسرائیل وانا من المسلمین اور فرعون نے کہا کہ میں تو اب فرما برداروں میں سے ہوں اب ڈوب رہا ہے نظر آ رہا ہے موت قریب ہے اور جو ہے سارا لشکر جو ہے غرق ہو رہا ہے تو کہہ رہا ہے اب میں ایمان لے آیا بنی اسرائیل جس پہ ایمان لائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آل آن کہ اب ایمان لائے وقد عصیت قبل حالانکہ تم نافرمانی کرتے رہے اس سے پہلے وکنت من المفسدین اور تم تو تھے ہی فساد کرنے والے تو یاد رکھیے موت کے وقت کا ایمان لانا قابل قبول نہیں اور اسی طرح عذاب آ جائے پھر جو ایمان لانا یا توبہ کرنا یہ قابل قبول نہیں ہوتا یہ اس وقت دروازے بند ہو جاتے ہیں یہ تو پہلے پہلے کا معاملہ ہوتا ہے اسی طرح قرآن کی ایک پیشن گوئی جو اب ثابت ہو چکی ہے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج ہم نجات دے دیں گے تمہارے جسم کو لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا تاکہ وہ ہو جائے تمہارے پیچھے آنے والوں کے لیے ایک نشانی وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ اور بے شک بہت سے لوگ ان آیاتنا لغافلون وہ ہماری قدرت کی نشانیوں سے غافل رہتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ فرعون کی لاش آج بھی محفوظ ہے ایک عرصے تک لندن کے عجائب گھر میں رکھی رہی اب وہ ایجپٹ آ گئی ہے مصر میں اور کوئی بتا رہا تھا کہ 20 درہم کا ٹکٹ لگا ہوا ہے پورے عجائب گھر کا علیحدہ سے ٹکٹ ہے لیکن فرعون کو دیکھنا ہے تو اس کا علیحدہ ٹکٹ لیتے ہیں وہ 20 درہم میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس آدمی کی لاش کو جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا انا ربکم الاعلی کہتا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں آج اس کی لاش جو ہے مقام عبرت ہے اور لوگوں کو بتا رہی ہے کہ دیکھو یہ خدائی کے دعوے کرنے والا کیسے بے بس جو ہے پڑا ہوا تو یہ قرآن نے پیشن گوئی کی تھی کہ ہم نے اس لاش کو بچا لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ لاش موجود نہیں تھی اس طرح لیکن یہ بعد میں ڈسکور ہوئی اور یہود و نصارہ خود تحقیق کر کے انہوں نے کہا کہ یہ فرعون کی لاش ہے وہی فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا اور یہ قرآن پیشن گوئی کر رہا ہے 1436 قبل مسیح کا دور ہے جب یہ فرعون غرق ہوا تو اتنے پرانے دور سے جو ہے یہ لاش تو 1400 سال وہ اور 2014 میں اب ہم یہاں پر ہیں تو تقریباً جو ہے آپ کہیں 3500 سال جو ہے پرانی بات ہو گئی ہے آگے غرق فرعون کے بعد بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر آ رہا ہے وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ اور بے شک ہم نے بٹھا دیا بنی اسرائیل کو ایک بہترین ٹھکانے پر وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اور ہم نے انہیں رزق دیا پاکیزہ چیزوں میں سے فَمَخْتَلَفُوا پس نہ اختلاف کیا انہوں نے دین میں حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ یہاں تک کہ آ گیا ان کے پاس علم اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَعْضَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بے شک آپ کا پروردگار فیصلہ فرما دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ان تمام باتوں میں جن میں وہ آپس میں اختلاف کیا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننا قرآن کا انکار کرنا ان سب میں فیصلہ جو ہے قیامت کے دن کر دیا جائے گا آگے تمام انسانوں کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل کی راہ پر مت چلو آپ کہہ سکتے ہیں دلیل نقلی ہے قرآن کی صداقت پر نقلی دلائل ہوتے ہیں جو سابقہ قوموں سے دیے جاتے ہیں یا وہی کا ذکر ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ دلیل دی ایک عقلی دلیل ہوتی ہے جو اس کائنات سے دی جاتی ہے کہ غور و فکر کرو اور دیکھو کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں تو فرمایا فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ اور پس اگر اے مخاطب اے انسان اگر تم شک میں اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے نازل کی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ تو پوچھ لیجئے ان لوگوں سے جو پڑھتے آئے کتاب جو ہے وہ تم سے پہلے تو یہود و نصارہ ہیں اور اہل علم ہیں ان سے پوچھ لو لقد جاءك الحق من ربك البتہ آ چکا ہے تمہارے پاس حق یعنی قرآن تمہارے رب کی طرف سے فلا تکونن من الممترین پس اب تم نہ ہو جاؤ شک کرنے والوں میں سے یہود و نصارہ خود کہتے ہیں کہ وہی کتاب ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے بس یہ نہیں مانتے کہ اللہ کی کتاب ہے کہتے ہیں اللہ کی نہیں ہاں ہے وہی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی بھائی 1400 سال تک وہ کتاب کیسے ویسے کہ ویسے ہی رہ گئی اتنا بڑا معجزہ ہے فرمایا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ اور تم نہ ہو جاؤ ان لوگوں میں سے جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو، فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ کہ وہ کہ تم ہو جاؤ خسارہ پانے والوں میں سے. اِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ، اور یقیناً وہ لوگ جن پر ثابت ہو چکا ہے حکم تمہارے رب کا، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، اور اگر آ جائیں ان کے پاس سارے معجزے، یعنی ان کی ہٹ دھرمی کا ذکر ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انہوں نے دیکھ لیا حق آ چکا اللہ کی طرف سے، وہ ایمان لے آتے، لیکن یہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کی ہٹ دھرمی کا آگے ذکر آ رہا ہے. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، اور اگر آ جائیں ان کے پاس تمام معجزے، حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْعَلِيمَ، یہاں تک کہ وہ دیکھ ہی لیں دردناک عذاب. معجزوں سے ایمان لانے والے نہیں ہیں یہ لوگ، یہاں تک کہ عذاب ہی نہ دیکھ لیں، پھر اس وقت ایمان لانا قابل قبول ہوگا نہیں. آگے توبہ سے عذاب ٹل جاتا ہے. واحد مثال قوم یونس علیہ السلام کی، اسی لیے سورت کا نام بھی جو ہے سورہ یونس رکھا گیا، بس ایک آیت میں ذکر ہے یونس علیہ السلام کا، اور یہی پھر وجہ تسمیہ بنا. اصل میں جتنی بھی سابقہ قومیں ہیں جنہوں نے اپنے رسولوں کی خلاف ورزی کی، ایمان نہیں لائے، گناہوں پر ڈٹے رہے، ان سب کا ایک ہی انجام ہوا، وہ برباد کر دیے گئے، ان پر اللہ کا عذاب ہے. صرف اور صرف اور صرف ایک استثناء ہے قوم یونس علیہ السلام کا، تفصیل آگے آ جائے گی. بہرحال یہ علاقہ نینوا کا تھا، 120,000 کی آبادی تھی، اور حضرت یونس علیہ السلام کو اس قوم کی طرف بھیجا گیا. ان کی تعلیمات پر جب قوم ایمان نہیں لائی تو غیرت حمیت حق میں حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بالکل حتمی حکم آنے سے پہلے انہیں جو ہے وہ عذاب کی وعید سنا کر اور علاقہ چھوڑ کر نکل آئے کہ اب 3 دن بعد تم پر عذاب آ جائے گا. جب قوم نے دیکھا رسول ناراض ہو کر چلے گئے اور کچھ عذاب کے سائے بھی انہیں نظر آئے، تو اس سے پہلے کہ عذاب آ جاتا قوم نے گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر بھیجا ہوا عذاب ٹال دیا. یہ ایک بہت امید افزا آیت ہے ان تمام نافرمان قوموں کے لیے جو آج اللہ کی نافرمانی کریں. ابھی موقع ہے، اللہ کے عذاب کے سائے جو ہے وہ آ رہے ہیں، ابھی بڑا عذاب جو اس طرح نظر نہیں آ رہا، لیکن ابھی موقع ہے کہ ہم انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اللہ کے سامنے توبہ کریں. کیا پتہ قوم یونس کی طرح اللہ ہم پر بھی رحم فرما دے، اور وہ جو عذاب ایسے نافرمان لوگوں پر آنا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ ٹال دے. تو فرمایا فلولا کانت قریۃن آمنت، پس کیوں نہ ہوئی کوئی ہلاک شدہ بستی ایسی کہ ایمان لاتی، فنفعہا ایمانہا، تو فائدہ دیتا اسے اس کا ایمان لانا، الا قوم یونس، سوائے قوم یونس علیہ السلام کے، لما آمنو، جب وہ ایمان لے آئے، کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تو ہم نے ہٹا دیا ان پر سے عذاب ذلت کا دنیا کی زندگی کا، ومتعناہم الہین، اور ہم نے انہیں سامان زندگی دیا ایک مدت کے لیے. یعنی ٹھیک ہے عذاب ٹل گیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، دنیا میں تھوڑے ہی وقت کے لیے، اور دنیا کی یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ وقتی ہیں اور بس ضرورت ہے. آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، ولو شاء ربک لآمن، اور اگر چاہتا آپ کا پروردگار تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایمان لے آتے، من فی الارض کلہم جمیعا، یعنی جو لوگ بھی زمین میں ہیں سب کے سب. تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ تعالیٰ ایک چال نکالتے ہیں مسجدیں آباد ہو جاتی، تو اللہ تعالیٰ چاہیں تو پوری دنیا کو ایک لہجے میں جو ہے مسلمان کر دیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ انبیاء کے ذریعے پیغام بھیجا جائے اور لوگ اپنی فری ول کے ساتھ، اپنی آزاد مرضی کے ساتھ پھر اسلام کو قبول کریں. زبردستی اللہ نہیں چاہتا کہ انسانوں اور جنوں کو زبردستی اپنا مطیع فرما بردار بنا لیں. افانتا تکرہ الناس، پس کیا آپ مجبور کریں گے لوگوں کو، حتیٰ یکونوا مؤمنین، یہاں تک کہ وہ ایمان ہی لیں، یعنی آپ صرف پہنچا دیں، آپ کے ذمے ان سے منوا لینا نہیں، تو کہ آپ بالکل ہی اپنے آپ جو ہے اس میں لگا لیں. تو فرمایا اور آپ بالکل سیدھا کر لیں اپنا رخ. نماز رکھاؤں، ذرا فون بند کر دوں، کہ آپ اپنا رخ سیدھا کر لیجئے، یعنی اسلام کی طرف. حنیفہ کہتے ہیں سب سے منہ موڑ کر، سب سے کٹ کر. تو توحید کا حاصل بیان ہو رہا ہے، اور جو ہے آپ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 باتوں کا حکم دیا جا رہا ہے. پہلی بات آئی آیت نمبر 104 میں، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ مجھے تو حکم دے دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں ایمان لانے والوں میں سے، پھر دوسرا حکم آپ کو دیا جا رہا ہے ون اقم وجہک للدین حنیفا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا رخ دین اسلام کی طرف کر لیجئے بالکل یکسو ہو کر، سب سے رخ موڑ کر یہ رخ جو ہے وہ آپ اسلام کی طرف کر لیجئے۔ نمبر تین ولا تکونن من المشرکین، اور آپ ہرگز نہ ہو جائیے شرک کرنے والوں میں سے۔ اور نمبر چار ولا تدعو من دون اللہ، اور نہ پکاری آپ اللہ کے سوا کسی کو بھی، مالا ینفعو کا ولا یضرو کا، جو نہ تو آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ ہی آپ کو جو ہے نقصان پہنچا سکتا ہے، فائن فعلتا، اب بالفرض بالفرض اگر آپ ایسا کریں، فَإِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ بھی ہوں گے اس وقت ظالموں میں سے۔ کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا رہا ہے لیکن سنایا جو ہے وہ کفار کو جا رہا ہے، مشرکین کو جا رہا ہے کہ تمہارے مطالبے پر ہمارے نبی ہرگز 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 شرک کرنے والے نہیں۔ پانچواں آپ کو حکم دیا جا رہا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر پہنچائے اللہ آپ کو کوئی تکلیف، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے اس تکلیف کا سوائے اس اللہ ہی کے۔ اور نمبر چھ وَإِن يُدْرِكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ اللہ پہنچائے آپ کو کوئی بھلائی، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو نہیں کوئی ٹالنے والا اس اللہ کے فضل کو۔ اس کے ایک موقع پر بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ جب بھی سوال کرو تو صرف اللہ ہی سے سوال کرو، اور یہ بات جان لو کہ اگر تمام جن و انس تمہیں خیر پہنچانا چاہتے ہیں تو نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ ہی نہ چاہے، اور اگر تمام جن و انس مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے مگر جو اللہ ہی چاہے۔ تو گویا جو کچھ اس کائنات میں ہوتا ہے اللہ ہی کی مرضی سے ہوتا ہے، ہمارا بھروسہ امید صرف اللہ ہی پہ ہونی چاہیے۔ فرمایا یصیب بہ من یشاء من عبادی، اور پہنچتا ہے اس کا فضل اسی کو جسے وہ اللہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، وہو الغفور الرحیم، اور وہ اللہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا۔ آگے ترغیب الی القرآن اور قرآن کی بے لاگ دعوت کا ذکر ہے، قل یا ایھا الناس، اے نبی کہہ دیجئے کہ اے انسانوں، قد جاءکم الحق من ربکم، کہ یقیناً آ چکا ہے حق یعنی قرآن تمہارے رب کی طرف سے، فمن اہتدا، بس جو کوئی ہدایت پر آ جائے، فانما یہتدی لنفسہ، تو بے شک اس نے تو ہدایت کا راستہ اختیار کیا اپنے ہی بھلے کے لیے، ومن ضل، اور جو کوئی بھٹک جائے گمراہ ہو جائے ہدایت کے رستے کو قبول نہ کرے، فانما یضل علیہا، تو اس کا بھٹکنا اسی کے لیے وبال ہے۔ تو فرمایا وما انا علیکم بوکیل، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ میں تم پر کوئی مختار نہیں بنایا گیا ہوں، مجھ سے باس پوس نہیں ہوگی کہ یہ لوگ کیوں بھٹک گئے یا انہوں نے ہدایت کو کیوں نہیں قبول کیا، میرا کام تو صرف پہنچا دینا۔ اس لیے پھر آپ کو ساتواں حکم دیا جا رہا ہے وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حکم کی پیروی کیجئے جو آپ کو وہی فرمایا گیا ہے۔ اور نمبر آٹھ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ، اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ فرما دے، حق اور باطل میں فیصلہ کن معاملہ آ جائے، اور جو ہے فتح مکہ کے موقع پہ جیسا کہ ہوا کہ مشرکین کو فیصلہ کن ہار اور مسلمانوں کو فیصلہ کن جیت، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور فرمایا وہ اللہ بہترین فیصلہ فرمانے والے ہیں۔ تو یہاں پر الحمدللہ سورۃ مکمل ہوئی، آگے سورہ ہود، اور اس حوالے سے سمجھ لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی ہودن و اخواتہا، مجھے بوڑھا کر دیا سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے۔ وجہ یہ ہے کہ ان صورتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لیے یعنی مشرکین مکہ کے لیے عذاب کی دھمکیاں آئیں، اور ہم دیکھیں گے کہ آگے اس میں بھی انداز جو ہے وہ قصص النبیین، اور خصوصاً اس میں ایک انداز کہلاتا ہے انباء الرسل، یعنی انبیاء کی اپنی قوموں کو دعوت اور قوموں کا انبیاء کی دعوت کو رد کرنا۔ تو تقریباً سات رسولوں کا ذکر جو ہے سورت میں آئے گا، حضرت نوح علیہ السلام ہے، حضرت ہود علیہ السلام ہے، حضرت صالح علیہ السلام ہے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ تین پہلے والے وہ تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تھے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، اور پھر تین انبیاء کا ذکر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسلوب قرآن بیان ہو رہا ہے پہلی آیت میں، فرمایا الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں، علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھے جاتے ہیں، اصل معنی اللہ ہی کو معلوم ہے۔
کتاب ان احکمت آیاتو، اور قرآن کا اسلوب بتایا جا رہا ہے کہ یہ کتاب ہے کہ محکم کی گئیں جس کی آیات، ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر تفصیل سے بیان کی گئیں نہایت حکمت والے اور ہر چیز سے باخبر رہنے والے اللہ کی طرف سے۔ شروع میں آپ جانتے ہی ہیں کہ جو مکی قرآن آیا چھوٹی چھوٹی صورتیں تھیں، لیکن وہ بڑی آپ کہیں کہ کمپریہنسو تھیں، وہ بڑی محکم صورتیں تھیں، پھر انہی کی تشریح جو ہے وہ قرآن میں ہے۔ اب آپ دیکھیں سورہ عصر 3 آیتوں پر مشتمل چھوٹی سی صورت، لیکن پورے قرآن کا اشاریہ ہے، اسی کے مضامین پہ تفصیل سے آ رہے ہیں۔ والعصر، تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی قسم، تو زمانہ کیا ہے ہم سورہ اعراف میں پڑھائے، انسان کا آغاز کیسے ہوا، اختتام کیسے ہوگا، درمیانی دور انسانوں کا کیسا گزرا، کیسے کیسے رسول بھیجے گئے، خوابوں نے کیسے انہیں جھٹلایا، تو وہاں تو والعصر کہا گیا، لیکن یہ پورا زمانہ اس پہ ایک تفصیل ہے، سابقہ قوموں کا انجام اور انہیں دعوت، ان کی طرف سے رد، ان کی سزا، اس پر آپ باقی قرآن دیکھیں۔ اسی طرح ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان واقعی نقصان میں، تو انسان پوری قرآن کا موضوع ہی انسان ہے، تو آپ دیکھیں گے جگہ جگہ انسان کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں آ رہا ہے۔ پھر خسر کیا ہوتا ہے، خسارہ کسے کہتے ہیں، حقیقی خسارہ نقصان کیا ہے، انبیاء نے کیسے انسانوں کو خسارے سے بچانے کی محنت کی، وہ سب قرآن میں پھر آگے تفصیل آ رہی۔ اسی طرح تیسری آیت تھی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، تو ایمان کی تفصیل پورا دو تہائی جو مکی قرآن ہے وہی ایمان کی تفصیل پہ۔ پھر عمل صالح کیا ہے، بار بار بتایا جا رہا ہے، آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورتیں جن میں تفصیل سے بتایا گیا ہے بھائی فرد کی زندگی میں عمل صالح کیا ہے، خاندان کی سطح پہ عمل صالح کیا ہے سورہ تحریم میں آ رہا ہے، معاشرے کی سطح پہ عمل صالح کیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں آ رہا ہے، پھر پوری ملک کی سطح پہ عمل صالح کیا ہے وہ سورہ حجرات میں آ رہا ہے۔ اسی طرح وتواصوا بالحق، حق کسے کہتے ہیں، یہ پورا قرآن بھرا ہوا ہے حق کی طرف دعوت دینے میں۔ اسی طرح صبر اور صبر کے مراحل اور صبر پر اللہ کا اجر، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ شروع میں صورتیں چھوٹی چھوٹی تھیں اور محکم تھیں، لیکن پھر ان کی تفصیل ہے جو بعد میں کی گئی، تو یہ قرآن کا اسلوب ہے، شروع میں محکم آیات اور بعد میں اللہ کی طرف سے ان کی تفصیل۔ اب آگے فریضہ رسول بیان ہو رہا ہے، فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ نہیں عبادت کرو سوائے اللہ کی، اننی لکم منہ نذیر و بشیر، اور یقیناً میں تمہارے لیے اس اللہ کی طرف سے خبردار کر دینے والا اور خوشخبری دے دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو یہ رسول کے کام کیا ہے، نافرمانوں کو خبردار کرنا، ڈرانا، اور فرما برداروں کو خوشخبری دینا، شاباش دینا، اور آگے ترغیب توبہ ہے، وانستغفروا ربکم، اور میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تم مغفرت چاہو اپنے رب سے، ثم توبوا الیہ، پھر تم توبہ کرو اس اللہ ہی کی جناب میں، یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، تو وہ دے گا تمہیں سامان حیات، یعنی بہت اچھا، لیکن ایک معین مدت تک کے لیے۔ جو لوگ اللہ کو راضی کرتے ہیں، گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور اللہ کی فرما بداری میں زندگی گزارتے ہیں، تو انہیں پاکیزہ زندگی دی جاتی ہے، انہیں پاکیزہ جو ہے اسباب دنیاوی بھی دیے جاتے ہیں۔ اور فرمایا وَيُعْتِيكُ اللَّهُ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور وہ اللہ دے گا ہر فضل والے کو اس کا فضل، جو بھی نیکیوں میں زیادتی کرے گا اللہ کی طرف سے بھی فضل زیادہ ہوگا۔ تو اسی طرح پھر اس کے مقابلے میں جو برے لوگ ہیں انہیں ڈرایا بھی جا رہا ہے، وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم نے روگردانی کی، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو میں ڈراتا ہوں تمہیں ایک بڑے دن کے عذاب سے، إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، پھر بیان بعثت آ رہا ہے، توحید کا ذکر آ گیا، رسالت کا ذکر آ گیا، اب آخرت کا ذکر آ رہا ہے، فرمایا اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور وہ اللہ جب ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو اس کی قدرت یہ بھی ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر اٹھائے اور تم سے حساب لے اور پھر تمہارا انجام اپنے اعمال کے مطابق کرے۔ اسی طرح جو ہے قرآن کی دعوت پر مشرکین کا رد عمل بیان ہو رہا ہے، فرمایا الا انہم یسنون صدورہم، اور خوب آگاہ ہو جاؤ کہ وہ بل دیتے ہیں اپنے سینوں کو، لیستخفوا من، تاکہ وہ چھپے رہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے، الا حین یستغشون ثیابہم، اور سن لو جس وقت وہ اڑتے ہیں اپنے کپڑے یعنی اپنی چادریں، یعلم ما یسرون وما یعلنون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ تو چادریں ڈال کر اپنے چہروں پر اپنا غم، اپنا غصہ اور قرآن سے اور نبی اکرم سے صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت اگر وہ چھپا لیتے ہیں تو اللہ جو ہے اسے پھر بھی دیکھنے والا، ان چادروں کے پیچھے سے وہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اور فرمایا وما یعلنون، اور اللہ اس سے بھی واقف ہے، یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، انہ علیم بذات الصدور، اور بے شک وہ اللہ تو سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے۔ ہر مخلوق کا رزق اللہ کے ذمے ہے، یہ رزق کا وعدہ اللہ کا ہے، اور جب تک ہم اپنے حصے کا رزق لے نہیں لیتے، کھا نہیں لیتے، اس وقت تک موت نہیں آ سکتی۔ تو فرمایا وما من دابۃ فی الارض، اور نہیں کوئی چلنے والا جاندار زمین میں، الا علی اللہ رزقھا، مگر اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے، ویعلم مستقرھا ومستودعھا، اور اللہ جانتا ہے جو اس کا مستقل ٹھکانا ہے اور عارضی ٹھکانا ہے۔ اس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، مستقر کہلاتا ہے عالم دنیا، عالم آخرت، یہاں زیادہ دیر رکنا ہے، عالم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن یہ جو مستودع ہے، یہ جائے امانت ہے، رحم مادر اور رحم عرضی، ماں کے پیٹ میں بھی مختصر قیام تھا، اسی طرح برزخ کا جو دور ہوگا، جو زمین کے پیٹ میں وقت گزرے گا قبر میں، وہ بھی عارضی امانت ہے۔ اصل جو مستقر ہے وہ ان دو کو کہا گیا۔ ایک ترجمہ اس آیت کا یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ اس وقت کون کہاں رہ رہا ہے، یہ مستقر کا ترجمہ کیا ہے، اور مستودع کہ وہ کہاں دفن ہوگا، بالآخر مر کر زمین میں کہاں گرے گا اور کہاں دفنایا جائے گا، وہ بھی اللہ کو معلوم۔ کل فی کتاب مبین، سب کچھ ایک کتاب میں موجود ہے۔ آگے بیان تخلیق باری تعالیٰ کا ذکر آ رہا ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش تھا پانی پر، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ اللہ آزمائے تمہیں کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو، کیسے اچھے اعمال کرتے ہو یا نہیں۔ یہ اصل میں اس زندگی کا مقصد ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنانے سے 50,000 سال پہلے اس کائنات کی تقدیر لکھ دی تھی، اور آپ نے فرمایا قلم اٹھائے جا چکے اور سیاہی خشک ہو چکی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اب یہ آیت جو ہے متشابہات میں سے، اب کیا مراد ہے کہ اللہ کا عرش پانی میں پر تھا، تو ابھی ہم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کہ انسانی معلومات 50-100 سال میں وہاں پہنچے کہ ہمیں اندازہ ہو کہ اس کائنات سے بننے سے پہلے شاید کوئی پانی سی چیز تھی اور جس کے اوپر اللہ کا عرش تھا، واللہ عالم، اس کی حقیقی توجیہ وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ یہاں اصل مطلوب یہ ہے کہ بھئی یہ زندگی اللہ نے دی کیوں، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ اللہ آزمائے تمہیں کہ تم جو ہے وہ تم اچھا عمل کرتے ہو یا نہیں۔ اسی طرح بیان بعثت کا ذکر آ رہا ہے، بیان بعث کا ذکر یا بیان آخرت، وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ اور اگر آپ کہیں کہ تم ضرور اٹھا جاؤ گے موت کے بعد، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، کہ یہ قرآن نہیں ہے مگر سری جادو، یہ کیسے ممکن ہے مرنے کے بعد ہم زندہ ہو جائیں، کیسی باتیں کی جا رہی ہیں، اور یہ قرآن تو ایک جادو کی کتاب محسوس ہوتی ہے معاذ اللہ۔ آگے پھر مہلت مجرمین کا ذکر ہے، وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، اور اگر مؤخر کر دیں ان پر سے عذاب کچھ مدت معلوم تک کے لیے، اشارہ ہے غزوہ بدر، ابھی تم بڑے دندنا رہے ہو، بہت کچھ کہہ رہے ہو، اللہ کے عذاب کا پہلا کوڑا برسا ہی جاتا ہے، اور یہ آپ جانتے ہیں، یہ مکی صورتیں اور مکی دور کے بالکل آخری میں سورہ ہود جو ہے وہ نازل ہوئی ہے، وہ اس میں دھمکیاں ہیں کہ زیادہ جو ہے وہ مخالفت نہ کرو، اور باز آ جاؤ، ابھی بھی موقع ہے، توبہ کر لو، ورنہ اللہ کا عذاب آیا ہی جاتا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں ہجرت کے دوسرے ہی سال پہ پہلا عذاب کا کوڑا مشرکین مکہ پر برسا میدان بدر میں، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ ابھی ہم نے مؤخر کیا ہوا ہے ان پر سے عذاب، کچھ ہی دنوں کی بات ہے۔ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ، اور وہ ضرور جان لیں گے کہ وہ کون سی چیز جو ہے انہیں روک رہی ہے، اَلَا يَوْمَ يَعْتِيهِمْ، یعنی جس دن وہ عذاب آئے گا ان پر، لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ، تو فرمایا کہ نہیں وہ ٹالا جا سکے گا ان پر سے، وہاق کا بہم ماں کانوں بہی یستاذ، اور آپ پڑے گا ان پر وہی جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں. ابھی کہہ رہے ہیں کہ لے آئیں عذاب, عذاب دکھائیں کہاں ہے اللہ کا عذاب. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابھی جس چیز کا استحضاء کریں وہی ان پر آج پڑے گا اور پھر ٹالا نہیں جائے گا. آگے انسان کی کم ظرفی کا ذکر آ رہا ہے, بدحالی میں بہت مایوس ہو جاتا ہے اور جب اللہ نوازتا ہے تو پھر اترانے لگتا ہے. یہ کچے پکے انسان, ناپختہ انسان کی علامت ہے. فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً, اور اگر ہم چکھائیں انسان کو اپنی طرف سے رحمت, ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ, اور پھر ہم چھین لیں اس سے اس نعمت کو, اِنَّهُ لَيَعُوسٌ كَفُورٌ, تو وہ ہو جاتا ہے انتہائی مایوس اور ناشکرا. تو حالانکہ یہ جب اللہ نعمت دیتا ہے یہ شکر کا امتحان ہے, اور جب اللہ نعمت چھین لیتا ہے تو صبر کا امتحان ہے. دنیا تو ہے ہی دار الامتحان, لیکن جس کا اللہ پر اس طرح یقین نہیں ہوتا جیسا ہونا چاہیے, تو جب نعمت چھنتی ہے تو بالکل ہی مایوس ہو کر ناشکرا ہو جاتا ہے. فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ, اور اگر ہم چکھائیں اسے جو ہے وہ آرام اور نعمتیں, بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ, بعد تکلیف کے جو اسے پہنچی ہو, لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي, تو وہ ضرور کہے گا کہ دور ہو گئے مجھ سے تمام تکلیف, اِنَّهُ لَفَرَحٌ فَخُورٌ, اور فرمایا کہ وہ ہو جائے گا بڑا اترانے والا اور شیخی بگاڑنے والا. ہونا تو یہ چاہیے اللہ کا شکر کرتا کہ اللہ نے تکالیف دور کر دی, لیکن شیخیاں بھگارے گا کہ میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا, دیکھو میں کس طرح تکلیف سے نکل آیا. تو کریڈٹ اپنے آپ کو دیتا ہے اور شیخیاں بگاڑتا ہے. آگے پھر مایوہ کی تبلیغ میں کوتاہی نہ کیا جائے, یعنی جو بھی اللہ نے نازل کیا ہے قرآن اس کی آپ تبلیغ کریں اور اس میں کوئی کوتاہی جو ہے وہ نہ ہونے دیں. فرمایا الا الذین صبروا وعملوا الصالحات, یعنی پہلے ناپختہ انسان کی کا ذکر کیا, ابھی اس کا استثنا بیان ہو رہا ہے, مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور نیک اعمال کرتے رہے, اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر, یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہے بخشش اور بہت بڑا اجر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی آ رہی ہے, فلعلک تارکم بعض ما یوحی الیک, پس شاید آپ چھوڑ بیٹھے بعض حکم جو وحی کیا جاتا ہے آپ کی طرف, اس وجہ سے کہ وہ مشرکین مکہ تکذیب کر رہے تھے حق کی, اور آپ کو اندیشہ تھا کہ یہ اب بات مان ہی نہیں رہے, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی ہٹ دھرمی, ان کا شرک, ان کا کفر اور ان کا جھٹلانا دیکھ کر آپ جو ہے وہ آیتیں ہی نہ سنائیں انہیں, یا کوئی جو ہے وہ آپ کہیں کہ یہ تو سننے والے ہی نہیں ہیں تو کیا تبلیغ کروں, تو پیشگی آپ کو اس بات سے جو ہے وہ روکا جا رہا ہے. فرمایا وَزَائِقُمْ بِهِ صَدْرُكْ, اور تنگ نہیں ہونا چاہیے اس وجہ سے آپ کا دل, اَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْز, یعنی اس ڈر سے کہ کہیں کافر یہ نہ کہیں کہ آپ پہ کیوں نہیں نازل ہوتا کوئی خزانہ, او جاء معه ملک, یا آئیں آپ کے پاس فرشتے. اب یہ مشرکین مکہ کہتے تھے آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ تو ہم میں زیادہ مالدار نہیں ہیں, اگر آپ اللہ کے رسول ہیں, اللہ تو کائنات کا مالک ہے, آپ کے لیے تو سونے کا پہاڑ ہونا چاہیے, ہم تو آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ ہم میں کوئی بہت زیادہ امیر آدمی نہیں ہیں. اور اسی طرح وہ کہتے تھے اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو فرشتے آپ کے آگے پیچھے ہٹو بچوں کی آوازیں لگاتے ہوئے چلتے, پتہ چلتا بھی اللہ کا رسول آ رہا ہے, دو دو فرشتے آگے ہوتے دو پیچھے ہوتے اور وہ لوگوں کو ادھر ادھر کر رہے ہوتے, تو یہ تو کوئی ہوتا ہی نہیں آپ کے ساتھ, فرشتے آگے پیچھے ہونے چاہیے تھے. تو اس طرح کی باتیں وہ جو ہے وہ کرتے تھے. تو فرمایا انما انت نذیر, اے نبی آپ کہہ دیجئے بے شک میں تو خبردار کرنے والا ہوں, واللہ علی کل شیء وکیل, اور ہر چیز کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے, وہ چاہے تو جو تم مانگ رہے ہو معجزات وہ اللہ دکھا دے تمہیں. لیکن پہلے بھی ذکر آیا آگے بھی ذکر آئے گا کہ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ اس طرح کا فرمائشی معجزہ دکھایا جائے, کیونکہ جو قومیں فرمائشی, جو قومیں قرآن سن کر اور اتنے اعلیٰ سیرت و کردار کے رسول کی باتیں سن کر ایمان نہیں لا رہی, وہ معجزات دیکھ کر کیا ایمان لائیں گے, اور جو قوم معجزہ دیکھ کر ایمان نہ لائے پھر وہ اللہ کے عذاب کی مستحق ہو جاتی. تو یہ بھی اللہ کی شفقت تھی کہ وہ اس طرح کا معجزہ نہیں دکھا رہے تھے. اب ان کا اعتراض آ رہا ہے قرآن کے حوالے سے کہ یہ آپ نے خود گڑھ لیا ہے. تو فرمایا ام یقولون افترا, یا وہ کہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کہ آپ نے اسے خود بنا لیا ہے, خود گڑھ لیا ہے. قل فاتو بعشر سورۃ مثلہ مفتریات, نبی کہہ دیجئے کہ اگر ایسی بات ہے تو تم لے آؤ اس طرح کی 10 صورتیں مختلف گھڑی ہوئی. تو یہ مستقل قرآن کا جو ہے چیلنج ہے. سورہ بنی اسرائیل سورہ طور میں آیا کہ اس طرح کے ایک کلام تم بنا لاؤ, اگر تم سمجھتے ہو یہ بنایا جا سکتا ہے, یہ کسی انسان نے بنایا, پھر اسے کم کیا سورہ ہود میں جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ اچھا اس طرح کی 10 صورتیں ہی بنا لو، پھر اسے مزید کم کیا گیا سورہ یونس سورہ بقرہ میں، اور وہاں کہا گیا اس طرح کی ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ تو یہ آج بھی چیلنج موجود ہے، اور کوئی اس چیلنج کو جو ہے پورا نہیں کر سکا کہ قرآن جیسا کلام کہہ سکے۔ فرمایا وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اب بلا لو جسے تم بلا سکو اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ آگے پھر دعوت ایمان ہے، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، بس اگر وہ کچھ جواب نہ دے سکیں تم کو، تمہارے سارے مددگار، تمہارے باطل معبودات، اور تم ان سے کہو کہ قرآن بنا لو اور وہ تمہیں جواب نہ دے سکے، ایسا ایسی دس صورتیں نہ بنا سکے، فَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، تو جان لو کہ وہ تو اتارا گیا قرآن اللہ کے علم سے، وَاللَّهُ إِلَٰهَ إِلَّهُ، اور جان لو کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس اللہ کے، فَهَلْ أَنتُم مُسْلِمُونَ، تو پھر کیا تم فرما برداری اختیار کرتے ہو؟ تو آگے بیان ہو رہا ہے مضمون کہ فیصلہ کر لو چاہتے کیا ہو، دنیا یا آخرت، پھر ایک طرف لگ جاؤ، دنیا چاہیے تو لگ جاؤ دنیا، جتنا حصہ اللہ نے لکھا ہے وہ مل جائے گا تمہیں، لیکن اگر آخرت چاہیے تو پھر آخرت کے لیے بھی وقت لگانا ہوگا، صلاحیتیں لگانی ہوں گی، دنیا سے وقت نکال کر پھر دین کی خدمت میں لگنا پڑے گا۔ تو فرمایا من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا، اور جو شخص چاہے دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی آسائشیں، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، تو ہم دیتے ہیں انہیں بدلہ ان کے اعمال کا اسی دنیا میں، جو بھی غیر مسلم نیکیاں کرتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کا اجر اسی دنیا میں دے دیتے ہیں، وہم فیہا لا یبخسون، اور دنیا میں وہ پھر خسارے میں رہنے والے نہیں ہیں، لیکن ان کا انجام کیا ہوگا، اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، کہ نہیں ہوگا ان کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے، وحبط ما صنعوا فیہا، اور برباد ہوا جو کچھ انہوں نے کیا تھا یہاں، وباطل ما کانوا یعملون، اور بے سود رہا جو کچھ وہ اعمال کرتے رہے۔ اگر دنیا ہی دنیا ہی دنیا ہی چاہیے تو پھر اللہ دے دے گا یہاں، لیکن آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہوگا، لیکن اگر آخرت چاہیے تو دنیا کا کچھ نہ کچھ نقصان کرنا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی دنیا کی خواہش کرے گا وہ آخرت کا نقصان کر کر رہے گا، اور جو آدمی آخرت کی خواہش کرے گا وہ دنیا کا نقصان اٹھا کر رہے گا۔ یہ تو دو کشتیاں ہیں دو سمتوں میں چلنے والے، تو آدمی چاہے کہ ایک پاؤں ایک کشتی میں رکھے دوسرے دوسرے میں رکھے اور دونوں ہی کشتیاں چلتی رہیں تو ممکن نہیں، جس طرف بڑھے گا تو دوسری کا تو نقصان ہو گئی، اگر آخرت کی طرف بڑھے گا تو دنیا چھوڑنی پڑے گی، اور اسی طرح یعنی دنیا کا کچھ نہ کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ یہ تو نہیں اسلام کہتا کہ رابانیت اختیار کر لو اور دنیا ترک کر لو، لیکن پھر آدمی وقت نکالے گا دین کے لیے، دین کے کاموں کے لیے، اور ورنہ اگر دنیا پسند ہے تو پھر آخرت کے لیے نہ وقت ہوگا، نہ صلاحیتیں لگیں گی، نہ مال کپے گا، تو ظاہر ہے وہاں حصہ پھر کم ہی رہے گا۔ آگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مداح اللہ تعالیٰ فرمایا افمن کان علی بینۃ من ربی، بس کیا وہ شخص جو قائم ہے ایک واضح دلیل پر یعنی قرآن پر اپنے رب کی طرف سے، ویتلوہ شاہد من، اور پڑھ کر سنائے اس قرآن کو ایک شاہد ایک گواہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ کی طرف سے، ومن قبل ہی کتاب موسیٰ امام و رحمہ، اور اس قرآن سے پہلے یا آپ کہیں شاہد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پڑھ کر سنا رہے ہیں، ان سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب وہ لوگوں کے لیے رہنما بھی تھی اور رحمت بھی تھی، اولئک یؤمنون بہ، اور ایسے ہی لوگ تھے جو ایمان لاتے ہیں اس پر، یہاں مراد ہے قرآن، جو اللہ کو ماننے والے ہیں رسول کو ماننے والے ہیں وہ تو اللہ کی کتاب پر ایمان لاتے ہیں، ومن یکفر بہ من الاحزاب، اور وہ جو انکار کرے اس کا جو ہے مختلف قوموں میں سے، فالنار موعدہ، تو پھر اس سے وعدہ ہے آگ کا، فلا تکو فی مریت من، اور پس نہ ہوں آپ شک میں جو ہے اس قرآن کے بارے میں، انہ الحق من ربک، بے شک یہ تو سچی کتاب ہے آپ کے رب کی طرف سے، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، اور لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ آگے سب سے بڑا ظالم اور بد نصیب کون ہے، ومن اظلم، اور کون اس سے بڑھ کر ظالم ہے، ممن افترا علی اللہ کذبا، جو باندھے اللہ پر جھوٹ، اولئک یعرضون علی ربہم، یہی لوگ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، ویقول الاشہاد، اور پھر گواہی دیں گے ان پر گواہ، یہ گواہ کون ہوں گے، انبیاء بھی اور فرشتے بھی، ہاؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹا بہتان باندھا اپنے رب پر. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین, خوب سن لو کہ اللہ کی لعنت ہے ایسے ظالموں پر جو من گھڑت عقیدے بنائیں, من گھڑت دین بنائیں, اور جو رسولوں نے دین پہنچایا, جو اللہ نے کتابوں کے ذریعے دین دیا اسے تو ایک طرف رکھ دیں, پھر اپنی خواہشات سے اور من گھڑت عقائد اور من گھڑت اعمال جو ہے گھڑ کر اور کہیں کہ یہ اصل دین, تو یہ سب سے ظالم لوگ ہیں. ایسے لوگوں کی خباثتیں بیان ہو رہی ہیں, یا آپ کہیں تین علامتیں ایسے ظالم لوگوں کی بیان ہو رہی ہیں. نمبر ایک, الذین یصدون عن سبیل اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جو رکتے ہیں اور روکتے ہیں دوسروں کو اللہ کی راہ سے. نمبر دو, ویبغونہا عوجہ, اور وہ تلاش کرتے ہیں اس اللہ کے دین میں ٹیڑھ. اور نمبر تین, وہم بالآخرتہم کافرون, اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں, اس کا کفر کرنے والے ہیں. ہمیں غور کرنا چاہیے, ہم زبان سے تو اللہ کو ماننے کا, رسول کو ماننے کا, آخرت کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن کہیں یہ اعمال ہمارے اندر یہ علامات تو نہیں ہیں, خود اللہ کے راستے سے رکنا, دوسروں کو بھی روکنا, اور اسی طرح دین میں ٹیڑھ تلاش کرنا, کوئی کمی کوئی کمزوری ڈھونڈنا, اور نمبر تین, آخرت پر توجہ نہیں دینا, آخرت کا یقین نہیں کرنا بلکہ انکار کرنا, تو ایسے ظالموں کا انجام کیا ہوگا؟ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض, یہ لوگ ایسے نہ تھے کہ وہ اللہ کو عاجز کر سکتے زمین میں. عاجز کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کو اس کی مرضی سے روک دینا. فرمایا, وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء, اور نہ تھا ان کا جو ہے اس اللہ کے سوا کوئی اور مددگار, وہ باقی اپنے باطل معبودوں کو بلا لیں اور جتنے انہوں نے بت بنائے ہوئے جنہیں اللہ کے ساتھ خدائے میں شریک کریں, کوئی ان کی مدد نہیں کر سکتا, اصل مددگار تو اللہ ہی ہوتا ہے. یضاف لہم العذاب, اور دگنا کر دیا جائے گا ان کے لیے عذاب. ما کانوا یستطیعون السمع, اور وہ نہ تھے ایسے کہ سن سکتے حق بات کو. وما کانوا یبصرون, اور وہ نہ تھے دیکھ سکنے والے, یعنی انہیں نہ حق بات سنائی دے رہی تھی اور نہ سیدھا رستہ نظر آتا تھا. ایسے لوگوں کا دنیاوی انجام بیان ہو رہا ہے. اولئک الذین خسروا انفسہم, یہی لوگ ہیں جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنے آپ کو. وضل عنہم ما کانوا یفترون, اور کھو گیا ان سے وہ سب کچھ جو وہ گڑا کرتے تھے. لا جرم انہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون, ان کا اخروی انجام بیان ہو رہا ہے کہ اور کوئی شک نہیں کہ یہی لوگ ہوں گے آخرت میں خسارہ اٹھانے والے. تو من گھڑت عقیدوں اور من گھڑت دین پر عمل کرنے والے دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے. بھئی حقیقی دین پر عمل کرنا چاہیے, وہ کہاں سے معلوم ہوگا؟ قرآن و سنت. اس کے علاوہ جو باطل طریقے ہیں ان سے بچنا چاہیے. آگے انجام مومنین بھی بیان ہو رہا ہے. فرمایا, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے. واخبتوا الى ربہم, اور انہوں نے عاجزی اختیار کی اپنے رب کی جناب میں. اولئک اصحاب الجنہ, یہی لوگ ہیں جنت والے. ہم فیہا خالدون, وہ اس جنت میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. ظالم اور مومن کے لیے دونوں کے لیے مثال آ رہی ہے. فرمایا, مثل الفریقین کالاعمى والاصم, اور دونوں فریقوں کی مثال ایسے جیسے ایک تو ہو اندھے اور بہرے, نہ سیدھی راہ دیکھ سکتے ہو اور نہ حق بات سن سکتے ہو, یہ کافروں کے لیے مثال ہے. والبصیر والسمیع, اور کچھ وہ ہوں جو دیکھنے والے بھی ہوں سننے والے بھی, حق کا راستہ نظر آتا انہیں, حق کی بات سننے والے ہوں, یہ مومنین کے لیے مثال ہے. تو کافر اللہ کے نزدیک جو ہے اندھے اور بہروں کی طرح, اور مومن اللہ کے نزدیک جو ہے وہ دیکھنے والے اور سننے والوں کی طرح. تو فرمایا, حل یستوی یعنی مثالہ, کیا یہ دونوں طرح کے لوگ برابر ہو سکتے ہیں مثال کے اعتبار سے؟ افلا تذکرون, کیا وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ بھئی ہمیں کیا بننا پسند ہے, ہم اندھے بہرے ہونا چاہتے ہیں یا دیکھنے اور سننے والے بننا چاہتے ہیں؟ تو اگر دیکھنے اور سننے والے بننا چاہتے ہیں تو پھر اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کی طرف آنا پڑے گا. آگے پھر جو ہے وہ دعوت نوح علیہ السلام, پہلے رسول کا قصہ آ رہا ہے. سات انبیاء کرام کے قصے یہاں بیان ہو رہے, اور یہ جو قصے محض کہانی کے طور پر نہیں ہیں, یہ درس عبرت ہے. آپ دیکھیں گے دو کردار ہر قصے میں نظر آئے گا, ایک طرف اللہ کے رسول اور اہل ایمان ہیں اور دوسری طرف کفار اور مشرکین ہیں. تو یہ قصے بتا رہے ہیں کہ کامیاب کون رہتا ہے. ٹھیک ہے, اہل ایمان پر ابتدا میں کچھ سختیاں ہوتی ہیں, کچھ مشکلات آتی ہیں, اہل کفر ان پر غالب ہوتے ہیں, ان کے پاس زیادہ طاقت ہوتی ہے, لیکن انجام کیا ہوتا ہے؟ ہر دفعہ کامیاب کون ہوتے ہیں؟ رسول اور اللہ کو ماننے والے. اور ہر دفعہ ناکام کون ہوگا؟ کفر اور شرک اور اللہ کی نافرمانی کرنے والے. تو میرے آپ کے لیے ان کہانیوں میں ان قصوں میں جو ہے عبرت کا سامان ہے. گویا ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ تم کہاں ہونا چاہتے ہو, تم انبیاء اور اہل ایمان میں سے ہونا چاہتے ہو یا تم نافرمان بننا چاہتے ہو. تو یہ ہمارے لیے ان قصوں میں نصیحت ہے. تو سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے, آیت نمبر 25 سے 49 تک ان کا قصہ ہے. پہلے دعوت نوح علیہ السلام کا ذکر. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ, اور بے شک ہم نے بھیجا تھا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف. اِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ, اور انہوں نے کہا بے شک میں تمہاری طرف جو ہے وہ صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں. اللہ تعبدوا الا اللہ, اور ان کی دعوت کیا تھی کہ تم نہیں عبادت کرو مگر اللہ ہی کی. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم, اور میں ڈرتا ہوں تم پر ایک دردناک دن کے عذاب سے. جواب کیا دیا ان کی قوم کے سرداروں نے؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه, اب پھر کہنے لگے سردار جو کافر تھے ان کی قوم میں سے, ما نراک الا بشرا مثلنا. اب چار وجوہات کی وجہ سے انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو رد کر دیا. پہلی وجہ وہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم نہیں دیکھتے تمہیں مگر اپنے جیسا ایک انسان. نوح علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں بھائی آپ فرشتے ہوتے تو ہم مانتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں, ہمیں تو تم جو ہے اپنی طرح کے انسان نظر آتے. نمبر دو, وما نراک تباک الا الذین هم اراذلنا بادی الرائے, اور ہم نہیں دیکھتے کہ تمہاری پیروی کرتے ہیں مگر ہمارے ہاں کے حقیر لوگ, اول ہماری رائے کے اعتبار سے یا سرسری نظر میں, یا آپ کو ماننے والے ہمارے یہاں کے کمی کاری کم حیثیت کے لوگ ہیں. بڑے بڑے سردار آپ پر ایمان لے آتے, پیسے والے سرمایہ دار لوگ آپ کے ساتھ ہوتے, بڑے بڑے سردار ہوتے, چلے پھر بھی ہم ایمان لے آتے, یہ تو ہمارے یہاں کے کم حیثیت لوگ حقیر لوگ آپ پر ایمان لائیں. اور تیسری انہوں نے وجہ بیان کی نہ ایمان لانے کی, وما نرا لکم علینا من فضل, اور ہم نہیں دیکھتے کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت حاصل ہو, ہم زیادہ امیر ہیں آپ تم سے, ہمارے پاس بڑے بڑے محل ہیں تمہارے پاس کیا ہے, یہ وہ بیان کر رہے گویا. اور نمبر چار, بل نظنکم کاذبین, بلکہ ہم تو خیال کرتے ہیں تمہیں جھوٹا, معاذ اللہ. یہ قوموں کا حال تھا, اللہ نے سرداری دی, اللہ نے مال و دولت دیا, لیکن ان کے دماغ ہی خراب ہو گئے اور انہوں نے نبی کی دعوت کو جھٹلایا. آگے پھر حضرت نوح علیہ السلام ان کے ان چار جو وجوہات ہیں ان کے جواب دے رہے ہیں اور ذاتی کردار کو بطور ثبوت بطور گواہی پیش فرما رہے ہیں. قالا یا قومی ارائیتم, نوح علیہ السلام نے فرمایا میری قوم ذرا تم دیکھو تو, ان کنت علی بینت من ربی, اگر میں ہوں واضح دلیل پر اپنے رب کی طرف سے, وآتانی رحمتا من عندہ, اور اس اللہ نے مجھ پر فرمائی رحمت اپنے پاس سے یعنی مجھے نبوت دی, فعمیت علیکم, اور پھر وہ دلیل سجائی نہ دے تمہیں, تم اندھے ہوئے ہو عقل کے, تمہیں میری نبوت نظر نہیں آئے, تمہیں میری تعلیمات جو ہے ان میں حکمت نظر نہ آئے. تو فرمایا انلزمکموہا وانتم لہا کارہون, تو کیا میں زبردستی تم پر چپیڑ دوں اور تمہیں مجبور کر دوں ایمان لانے پر جبکہ تم اسے ناپسند کر رہے ہو؟ بھائی میں تو ایسا نہیں کر سکتا, اب اللہ نے مجھ پر نبوت نازل کی, مجھ پر وحی اتاری, میں صحیح رستے کو دیکھ رہا ہوں, اگر تمہیں وہ صحیح رستہ نظر نہیں آتا تو اب میں مجبور تو نہیں کر سکتا تمہیں اسے ماننے پر. اسی طرح اب اپنی بے لوس دعوت کا ذکر فرما رہے ہیں, ویا قومی, اور اے میری قوم, لا اسألکم علیہ مالا, میں نہیں سوال کرتا تم پر تم سے اس دعوت و تبلیغ کے عوض مال کا, ان اجریا الا علی اللہ, ہاں میرا اجر ہے تم پر نہیں وہ اللہ کے ذمے ہے. فرمایا وما انا بطارد الذین آمنوا, اور نہیں میں نکالنے والا اپنے پاس سے ان کو جو ایمان لائیں, انہم ملاقو ربہم, بے شک وہ ضرور ملنے والے ہیں اپنے رب سے, ولکنی اراکم قوما تجہلون, بلکہ میں دیکھتا ہوں تم کو کہ تم جاہل لوگ ہو, تو میں ان کم حیثیت لوگوں کو جو تمہاری نظر میں حقیر ہیں انہیں اپنے پاس سے نہیں ہٹاؤں گا تمہارے کہنے پر, انہوں نے اللہ کو مانا ہے, یہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں, تو تمہیں بھی ایمان لانا ہے تو لے آؤ, ورنہ میں مجبور نہیں کر رہا کہ تم لازمی ایمان لاؤ, بس ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے. آگے فرمایا ویا قومی, اور اے میری قوم, میں ینصرونی من اللہ, کون میری مدد کر سکتا ہے اللہ کے مقابلے میں, ان ترتہم, اگر میں ان درویشوں کو نکال دوں اپنے پاس سے, افلا تذکرون, کیا تم غور نہیں کرتے؟ اب حقیقت کیا ہوتی ہے منصب نبوت کی, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو آپ کو دیکھتے اپنا جیسا انسان, بھائی کچھ اور ہونا چاہیے تھا آپ کو, تو کوئی تو چیز ہم انسانوں کے علاوہ نظر آتی ہے آپ میں کہ آپ سپر مین ہوتے ہیں، یعنی سپر مین انسانوں میں کہ انسانوں سے افضل نظر آتے، کوئی ایسی صلاحیتیں آپ کے پاس ہوتی ہیں جو عام انسانوں میں نظر نہیں آتے. حالانکہ نبی آ کر یہی کہتے ہیں بھائی ہم تو انسان ہی ہیں، فرق کیا ہے کہ ہم پہ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی اور ہم اس وحی کی روشنی میں تم تک تعلیمات پہنچاتے ہیں. پھر ہم معصوم ہیں ان معنوں میں کہ ہم سے گناہ نہیں ہو سکتا، اللہ ہماری حفاظت فرماتے ہیں. باقی جیسے تم انسان ہو ویسے ہم انسان ہیں، تمہیں بھوک لگتی ہے ہمیں بھی بھوک لگتی ہے، تمہیں چوٹ لگتی ہے ہمیں بھی چوٹ لگتی ہے، تمہیں تکلیف پہنچتی ہے ہمیں بھی تکلیف پہنچتی ہے، تمہارے بیوی بچے اور ضروریات ہیں ہمارے بھی بیوی بچے اور ضروریات ہیں. تو اس طرح ایک کیونکہ زمین پہ انسان رہتے ہیں، انسانوں کے لیے نمونہ رول ماڈل انسان ہی بن سکتا ہے، کوئی فرشتہ نہیں بن سکتا. تو منصب نبوت کا بیان ہو رہا ہے اور تین چیزوں کی نفی کی جا رہی ہے جو اکثر و بیشتر لوگ نبیوں میں چاہتے تھے کہ یہ ہو، یعنی نبی مختار کل ہو تو اس کی نفی کی جا رہی ہے. بھائی اختیار نبی کے پاس نہیں، اختیار تو اللہ کے پاس ہے. نبی اپنی مرضی سے معجزہ نہیں دکھا سکتا، معجزہ تو اللہ کا فعل ہوتا ہے. نبی صرف دعا کرتا ہے اللہ معجزہ دکھا دے اور اللہ معجزہ دکھاتے ہیں، نبی کے ہاتھ میں تو اختیار نہیں ہے. اور اسی طرح نبی کو علم غیب نہیں ہے، اسے نبی کو تو غیب کی خبریں جو اللہ بتا دے، ورنہ نبی کو اپنی طرف سے علم غیب پر دسترس نہیں. اسی طرح نبی بھی انسان ہے، وہ نور نہیں ہے، وہ کوئی ملائکہ فرشتہ نہیں. چنانچہ فرمایا نمبر ایک، ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اے میری قوم میں تم سے یہ تو نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں اللہ کے. نمبر دو، ولا عالم الغیب، اور نہ میں عالم غیب ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں. اور نمبر تین، ولا اقول انی ملک، نہ ہی میں تم سے یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. ولا اقول، اور میں نہیں کہتا، للذین یزدری اعینکم، یعنی ان لوگوں کے بارے میں جنہیں حقیر سمجھتی ہیں تمہاری نگاہیں، لن یؤتیہم اللہ خیرا، میں ان سے ہرگز یہ نہیں کہتا کہ انہیں نہیں پہنچے گی اللہ کی طرف سے خیر. اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں، وہ غریب ہیں تو کیا ہوا، ایمان تو لائیں، اللہ ان کے دل کی کیفیت سے واقف. تو فرمایا انی ذل من الظالمین، اور بلا شبہ اگر میں بالفرض انہیں اپنے پاس سے ہٹا دوں تو اس وقت میں ہو جاؤں گا ظالموں میں سے. اب قوم کی ہٹ دھرمی اور مطالبہ عذاب. قالو یا نوح، اس پر وہ بولے کہ اے نوح علیہ السلام، قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، تم ہم سے بہت جھگڑا کر چکے اور تم نے بڑی کثرت سے ہم سے جھگڑا کیا. جھگڑا یعنی آرگیومنٹ، مباحثہ، ہم جو بھی بات کرتے ہیں تم اس کے جواب دیتے رہتے ہو. فاتینا بما تعدونا، بس تم لے آؤ ہم پر وہ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے رہتے ہو، بہت ڈرا ہے تم نے عذاب، اب لے ہی آؤ ہم پر. ان کنتا من الصادقین، اگر تم ہو سچوں میں سے. اس پر اب حضرت نوح علیہ السلام جواب دے رہے ہیں، قال انما یاتیکم بہ اللہ انشاء، کہ انہوں نے کہا کہ وہ عذاب تو لائے گا تم پر اللہ اگر وہ چاہے گا. بھائی میرے اختیار میں تھوڑی ہے، میرے اختیار میں ہوتا تو ابھی عذاب لے آتا، لیکن یہ تو عذاب بھیجنا اللہ کے اختیار میں، وہ لائے گا تم پر عذاب جب وہ چاہے گا. وما انتم بمعجزین، اور تم نہیں ہوگے اللہ کو عاجز کرنے والے، جب وہ عذاب لائے گا تو تم اسے عذاب لانے سے روک نہیں سکو گے. پھر اسی طرح نفی اختیار کل کی جا رہی ہے، بھائی میرے ہاتھ میں نہیں ہے اختیار کہ میں جیسے چاہے کر لوں، یہ تو اللہ کا اختیار ہے، مجھے جو اللہ حکم دیتا ہے میں تم تک پہنچا دیتا ہوں. تو فرمایا ولا ينفعكم نصحي، اور نہیں فائدہ دے گی تم کو میری نصیحت، ان اردت انصح لكم، اگرچہ میں چاہوں کہ تمہیں خوب نصیحت کروں، ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ ہی کو منظور ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے. تو یہ ہم بار بار پڑھتے آ رہے ہیں کہ دو کمپوننٹ ہیں، ایک بندوں کا ارادہ، دوسرا اللہ کی توفیق. جو قومیں خود ہی گمراہی کو پسند کریں اور خود ہی ہدایت سے کوئی قریب نہ آنا چاہیں تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے وہ ہدایت نہیں دیتا، جس چیز کو وہ پسند کر رہی ہیں اسی کی طرف لے جاتا ہے. تو یہاں حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں بھائی میرا اختیار نہیں ہے کہ میں زبردستی تمہیں ہدایت دے دوں، بلکہ یہ اللہ ہی کا اختیار ہے، اگر وہ تمہیں گمراہ کرنا چاہے تو میں ہدایت نہیں دے سکتا. فرمایا ہوا ربکم، وہی اللہ تمہارا رب ہے، وہ الیہی ترجعون، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. آگے جو ہے وہ مشرکین مکہ کا ذکر آ رہا ہے، ایک آیت درمیان میں قصہ تو چل رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، لیکن جملہ معترضہ کے طور پر کیونکہ یہ قرآن نازل ہو رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک آیت میں اب خطاب جو ہے مشرکین مکہ سے ہے. فرمایا ام یقولون افترا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو جو ہے وہ گھڑ لیا گیا. قل ان افتریته فعلی اجرامی، اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر میں نے اسے گھڑا ہے تو اس کا وبال بھی مجھ پر ہے. وانا بری مما تجرمون، اور فرمایا کہ اور میں بری ہوں اس سے جو جرم تم کر رہے ہو. بھئی یہ تو اللہ کا کلام ہے، میں تو صرف تمہیں پڑھ کر سنا رہا ہوں. تمہارے جرائم یہ ہیں کہ تم ایمان نہیں لا رہے، اس پر عمل نہیں کر رہے، تو یاد رکھو کہ اس کا وبال بھی تمہیں پر آنے والا ہے. اب پھر دوبارہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر، تسلی دی جا رہی ہے نوح علیہ السلام کو. وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ، اور وہی فرمائی گئی نوح علیہ السلام کی طرف، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، کہ کوئی ایمان اب نہیں لائے گا آپ کی قوم میں سے. الا من قد آمن، مگر وہی جو اب تک ایمان لے آئے. مفسرین لکھتے ہیں، بعضوں نے لکھا ہے 72، بعضوں نے لکھا 78، اور زیادہ سے زیادہ کی رائے یہ کہ 80 لوگ تھے جو ایمان لا چکے تھے، اس سے زیادہ پھر لوگ ایمان نہیں لائیں گے. کتنے برس کی محنت ہے؟ 70 برس نہیں، 80 برس نہیں، 100 برس نہیں، 950 برس. 950 برس اللہ کے دین کا کی خدمت کی، لوگوں کو دین کی دعوت دی، کتنے لوگ ایمان لائے؟ جو ہے وہ 80 کے قریب. تو فرمایا فلا تبتئس بما کانوا یفعلون، بس آپ غمگین نہ ہوں اس پر جو وہ لوگ کر رہے ہیں. آگے پھر کشتی بنانے کا حکم دیا جا رہا ہے. وسن الفلک بعیوننا ووحینا، بس آپ کشتی بنائیے ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اور کچھ گفتگو نہ کیجیے ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا. انہم مغرقون، بے شک وہ اب غرق ہونے والے. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، بس وہ بنانے لگے کشتی. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، پھر ہر مرتبہ جب بھی گزرتے ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے، سخروا من، تو وہ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے. مفسرین نے لکھا ہوا ہے کہ ان کے سردار کہتے کہ پہلے تو آپ نبی تھے، اب نجار بن گئے. نجار کہتے ہیں کارپینٹر کو، بڑھئی کو. تو کہتے تھے یار یہ تو بہت خوب ہوا، پہلے آپ نبوت کا دعویٰ کرتے تھے، اب آپ بڑھئی بن گئے، اب آپ بنا رہے کشتی. اور جس علاقے میں تھے دور دور پانی نہیں تھا، نہ سمندر تھا، نہ کوئی جو ہے وہ دریا تھا، نہ کوئی نہر تھی. تو وہ سردار مذاق اڑاتے، یہ کشتی چلے گی کس میں؟ یہ ریت پر کیا بیل کھینچیں گے اس کشتی کو؟ یہ بنا کیوں رہے ہیں یار ریت میں کشتی؟ اور مذاق اڑا رہے ہیں. قال ان تسخروا منا، اس پر نوح علیہ السلام جواب دیتے کہ اگر آج تم مذاق اڑا رہے ہو ہمارا، فَإِنَّا نَسْخَرُوا مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، تو ایک روز ہم تمہارے مذاق کا جواب دیں گے جیسا کہ تم مذاق اڑا رہے ہو. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، بس ابھی تمہیں معلوم ہو جائے گا. مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِي، کہ کس پر آتا ہے رسوا کرنے والا عذاب. وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور کس پر آتا ہے ہمیشہ رہنے والا عذاب. رسوا کرنے والے عذاب میں گویا اشارہ ہے دنیا کے عذاب کا، اور ہمیشہ رہنے والے عذاب میں اشارہ ہے عذاب اخروی، آخرت میں ملنے والا عذاب. آگے پھر طوفان نوح کا بیان آ رہا ہے. اس طوفان کا آغاز کیسے ہوا؟ حتی اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ جب آ پہنچا ہمارا حکم، یعنی عذاب کا حکم. وفارت تنور، اور ابل پڑا تنور. اب اس کے بارے میں تین رائے مفسرین کی. ایک کہتے ہیں کہ علاقہ تھا اس کا نام تھا تنور، اور زمین سے پانی ابلنے لگا. دوسری رائے یہ کہ ایک چشمہ تھا اس کا نام تھا تنور، وہاں سے جو ہے پانی ابلنے لگا. تیسرا یہ مفسرین کی رائے کہ تندور تھا جس میں روٹیاں لگاتے، اس میں سے پانی جو ہے وہ نکلنے لگا. اور فرمایا کل نحمل فیہا من کل زوجتین، اور ہم نے حکم دیا نوح علیہ السلام کو کہ اب سوار ہو جائیے اس کشتی میں. اور تین طرح کے لوگوں کو سوار کرنے کا کہا گیا. نمبر ایک، من کل زوجین اثنین، اور اس میں سوار کر لیجئے ہر قسم کا جوڑا، نر اور مادہ. مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان جانوروں کو سوار کر لیا جو انسان کی ضرورت کے ہوتے، اور جو پانی میں زندہ نہیں رہ سکتے وہ دریاؤں کے اندر جو ہے سروائیو نہیں کر سکتے. تو یعنی انسان کی ضرورت کے جانور کون ہوتے ہیں؟ یہ بھیڑ ہے، بکری ہے، اسی طرح گائے ہے، اونٹ ہیں، اس طرح کے جانور. اور اسی طرح نمبر دو، دوسرے کون لوگ سوار تھے؟ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، اور آپ سوار کر لیجئے کشتی میں اپنے گھر والوں کو، سوائے ان پر کہ جن پر ثابت ہو چکا ہے اللہ کا قول، یعنی جو پیچھے رہنے والے ہیں. ایک ان کا حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا کنعان، اور یام بھی نام آتا ہے، اور دوسرا حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی جو ایمان میں پیچھے رہ گئی، بعض مفسرین نے وائلا نام بتایا ان کا. اور فرمایا ومن آمن, اور تیسرے کون سوار کر لیں, ہر اس آدمی کو جو ایمان لے آیا. تو کشتی میں کون کون سوار تھے؟ اہل ایمان تھے, آپ حضرت نوح علیہ السلام کے گھر والے تھے, اور اسی طرح نمبر تین وہ ضرورت کے جانور تھے جو انسانوں کے کام آنے والے ان کے جوڑے تھے. فرمایا وما آمن معہ الا قلیل, اور نہیں ایمان لائے تھے حضرت نوح علیہ السلام پر مگر تھوڑے سے لوگ, 72, 78, 80. اب آگے دعا آ رہی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی, وقال ارکبوا فیہا, اور پھر حکم دیا کہ سوار ہو جاؤ, حضرت نوح علیہ السلام نے حکم دیا کہ سوار ہو جاؤ کشتی میں, بسم اللہ مجریہا و مرساہا, اسے مجہول پڑھا جاتا ہے, اعمال کا کہلاتا ہے. اور فرمایا کہ بس اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا بھی ہے, اس کا ٹھہرنا بھی ہے. ظرف زمان مانا جاتا ہے کہ اس کشتی کا وقت چلنے کا وہ بھی اللہ ہی کے نام سے ہے, اور اس کشتی کے ٹھہر جانے کا وقت وہ بھی اللہ ہی کے نام کے ساتھ ہے, یعنی اللہ ہی سے چلانے والا ہے, اللہ ہی سے روکنے والا ہے. ان ربی لغفور الرحیم, اور بے شک میرا رب تو بہت بخشنے والا, مسلسل رحم فرمانے والا ہے. اب آگے طوفان کی تفصیل آ رہی ہے, تو آغاز تھا کیسے طوفان شروع ہوا, تو فرمایا وہیا تجری بہم فی موجن کل جبال, اب وہ کشتی جلی جا رہی تھی ان لوگوں کے کو لیے ہوئے پہاڑ جیسی موجوں, تو زمین بھی پانی اگل رہی ہے, آسمان بھی پانی برسا رہا ہے, اور ایسی اونچی اونچی موجیں ہو رہی ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے جیسے پہاڑ ہوتا ہے, پہاڑ جیسی اونچی اونچی موجیں اس جو ہے پانی میں اٹھ رہی ہیں. ونادا نوح ابنہ, اور پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کنعان کو, وکانا فی معزل, وہ ایک کنارے پر کھڑا ہوا تھا علیحدہ سے, یا بنیر کم کم مانا, انہوں نے کہا میرے بیٹے سوار ہو جاؤ ہمارے ساتھ, یعنی ایمان لے آؤ اور کشتی میں ہمارے ساتھ آ جاؤ, ولا تکم مال کافرین, اور نہ ہو جاؤ کافروں کے ساتھ. اس پر بیٹے نے جواب دیا قال سآوی الی جبل, اس نے کہا میں پناہ لے لوں گا کسی پہاڑ کی, یعصمنی من الماء, اور وہ پہاڑ مجھے بچا لے گا پانی سے. اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ, کہنے لگے آج کوئی بچانے والا نہیں ہے اللہ کے حکم سے, اللہ کے امر سے, اللہ کے عذاب سے, الا من رحمہ, مگر وہی جس پر اللہ رحم فرما دے. وحال بینہم الموج, اور پھر حائل ہو گئی ان دونوں کے درمیان ایک موج, فکان من المغرقین, اور وہ ہو گیا ڈوبنے والوں میں سے, موج آئی اور وہ کنعان کو جو ہے اس نے غرق کر دیا. اب دیکھیں بلاغت کا شاہکار ہے, اختتام طوفان کا ذکر آ رہا ہے, پہلے آغاز پھر تفصیل, اب وہ طوفان کیسے تھما اس کا ذکر آ رہا ہے. وقیلا یا ارزب لعی ماءک, اور حکم دیا گیا کہ اے زمین جذب کر لے اپنا پانی, پی لے اپنا پانی. ویا سما اقلعی, اور اے آسمان تھم جا, وغیظ الماء, اور خشک ہو گیا پانی, وقضی الامر, اور معاملہ چکا دیا گیا, واستوت علی الجودی, اور وہ کشتی جا کر ٹھہر گئی جودی پہاڑ پر, وقیلا بعدا للقوم الظالمین, اور کہا گیا کہ دوری ہو اللہ کی رحمت سے ظالموں کی, ظالم قوم کی. تو جتنے ظالم تھے وہ اس اللہ کے طوفانی عذاب میں غرق ہو گئے, اور نوح علیہ السلام ان کے ساتھ کشتی میں جو لوگ سوار تھے وہ بچ گئے. اس لیے قول امام مالک ہمیں ملتا ہے, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کشتی نوح کی مانند ہے, جو اس سنت میں آ گیا وہ بچ گیا, جس نے اس سنت کو چھوڑ دیا وہ ہلاک ہو گیا, غرق ہو گیا. تو اصل میں یہ فساد ہے, یہ ہر طرف موجوں کا تلاطم ہے, اور آپ کہیں یہ کفر اور شرک اور نافرمانی کا سیلاب آیا ہوا ہے, طوفان آیا ہوا ہے. اگر ہم اس نافرمانی کے طوفان میں بچنا چاہتے ہیں تو ہماری پناہ گاہ کیا ہے؟ وہ سنت رسول کی کشتی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس پناہ کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو سنت رسول کو چھوڑ دے گا وہ پھر اللہ کی نافرمانی کے عذاب میں غرق ہو جائے گا. تو یہ امام مالک کا قول ہے. آگے نوح علیہ السلام کی فریاد ہے. اب دیکھیں 950 برس کی خدمت دین ہے, 950 برس, 95 برس نہیں, اور اس کے بعد اب اللہ سے التجا کر رہے ہیں, اور اللہ کی طرف سے جواب سنیے گا, پھر دیکھیے گا میں اور آپ کیسے کیسے جو ہے وہ توہمات رکھتے ہیں, اور کیسی کیسی آرزوئیں ہماری کہ کون بچا لے گا, اور فلاں تعلق کام آ جائے گا, اور وہ کام آ جائے گا, فلاں آ جائے گا. اب طوفان تھم گیا، معاملہ چکا دیا گیا، اب حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے التجا فرما رہے ہیں. ونادا نوح ربہ فقال، پس پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو اور فرمایا، ربی ان ابنی من اہلی، اے میرا رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا. اور فرمایا، وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَقُّ، اے اللہ آپ کا وعدہ بالکل سچا ہے، آپ نے کہا تھا نو میں تمہارے گھر والوں کو بچا لوں، یہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اے اللہ آپ تو بہترین فیصلہ فرمانے والے. قال یا نوح، اس پر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے نوح علیہ السلام، اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، بے شک وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں تھا. اس کی وجہ بیان ہو رہی ہے کیوں وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں تھا. اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، کیونکہ اس کا عمل نیک نہیں تھا. تو عمل نیک نہیں ہوگا تو رسول کا بیٹا ہونا بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا. تو فرمایا، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، بس آپ ہم سے سوال نہ کریے اس بات کا جس کا آپ کے پاس علم نہ ہو. انی عائزوں کا، اور ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں، ان تکون من الجاہلین، کہ آپ نہ ہو جائیے جذباتی لوگوں میں سے. اب دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً ہی معذرت فرمائی، اور یہ آدم ثانی کہلاتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام. آدم ثانی کی دعا دیکھیں، قال ربی انی اعوذ بک ان اسالک، اے میرے رب میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں آپ سے سوال کروں، ما لیس لی بہ علم، جس کا میرے مجھے کوئی علم نہیں. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اور اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ فرمایا، اکم من الخاسرین، تو میں ہو جاؤں گا خسارہ اٹھانے والوں میں سے. اسی طرح یہ تو واحد کے سیغے میں دعا ہے، یہی دعا تثنیہ کے سیغے میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا سلام علیہا نے مانگی تھی جب خطا ہوئی تھی شیطان کے ورغلانے سے، اور وہ درخت کے پاس چلے گئے تو اس کا پھل کھا لیا تھا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو آدم علیہ السلام کی دعا اور آدم ثانی علیہ السلام کی دعا جو ہے وہ ایک جیسی دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ یہ دعائیں ہمیں بھی کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہمارے گناہوں کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے، کوئی گنتی شمار ہی نہیں ہے. خاتمہ قصہ بیان ہو رہا ہے. قیلا یا نوح، حکم ہوا کہ اے نوح علیہ السلام، احبت بسلام منا، اتر جائیے سلامتی کے ساتھ ہماری طرف سے. وبرکات علیک وعلا امم ممن معک، اور برکتوں کے ساتھ جو آپ پر ہیں اور ان جماعتوں پر ہوں گی جو پیدا ہوں گے لوگوں میں سے جو آپ کے ساتھ ہیں. اب ہم جانتے ہیں کہ آگے جو امت چلی ہے، جو لوگ چلیں، وہ حضرت آدم علیہ حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹوں سے پھر انسانی نسل آگے بڑھی ہے، حضرت حام، حضرت سام اور حضرت یافس. گویا پوٹینشلی میں اور آپ بھی اس وقت کہاں تھے؟ اس کشتی کے اندر تھے. یعنی بعد میں آنے والے تمام لوگ پوٹینشلی اس کشتی میں تھے جس کے سواروں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے بچایا. فرمایا، و امم سنمتعہم، اور پھر کچھ امتیں ایسی بھی پیدا ہوں گی جن کو ہم سامان حیات دیں گے. ثم یمسہم منا عذاب علیم، اور پھر ان کی نافرمانی اور شرک اور کفر کی وجہ سے جو ہے پہنچے گا انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب. آگے پھر اس بات رسالت کا ذکر آ رہا ہے اور انباء الغیب کی مثال بھی بیان ہو رہی ہے. فرمایا، تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک، اور یہ غیب کی خبریں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم وحی کر رہے ہیں آپ کی طرف. تو اگر یہ مانا جائے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے تو اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو اس سے یہ بات اس کا نتیجہ ہے کہ یہ کتاب پھر اللہ کی کتاب ہے، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کو کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں. بھئی اللہ نے یہ غیب کی خبریں کیوں بتائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اس لیے بتائیں. اور یہ بھی یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے علم غیب، ایک ہوتا ہے انباء الغیب. علم غیب ہے صرف اور صرف اللہ کے پاس، لیکن اللہ اپنے علم غیب سے اگر اپنی مخلوق میں سے کسی کو کوئی خبر بتا دے تو وہ انباء الغیب کہلاتی. بھئی میرا جو ای میل ہے اس کا پاس ورڈ اگر آپ میرے بتائے بغیر آپ بتا دیں تو یہ آپ کا علم غیب ہوگا، اگر یہیں ابھی آپ بتا دیں. لیکن اگر میں آپ کو بتا دوں کہ بھئی میرا پاس ورڈ یہ ہے، تو یہ پھر آپ کا غیب کل نہیں ہے، بلکہ یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ پاس ورڈ تھا. تو انبیاء کے پاس بھی جو علم غیب ہوتا ہے وہ اللہ کا عطا کیا ہوا ہوتا ہے. کسی مخلوق کے پاس طاقت نہیں ہے کہ وہ علم غیب اپنی مرضی سے حاصل کر لے، مگر اللہ ہی جسے چاہتا ہے جتنا علم غیب دے دیتا ہے، تھوڑا یا زیادہ. کل علم غیب کس کے پاس ہے؟ وہ اللہ کے پاس ہے. انبیاء کے پاس غیب کی خبریں ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں دے دیتے ہیں. نبی کا مطلب ہی غیب کی خبر بتانے والا ہے, لغوی معنی یہ ہوگا. انبیاء آ کر قوموں کو بتاتے ہیں کہ موت کے بعد کیا ہوگا, آخرت میں کیا معاملات ہوں گے, وہ ساری غیب کی خبریں. اسی طرح جو ہے آگے فرمایا, انتا ولا قوموں کا من قبلی حاضہ, اور یہ وہ خبریں جو نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم ہی جانتی تھی اس سے پہلے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ سارے قصے آپ پر کھول دیے, ورنہ آپ کو بھی پہلے معلوم نہیں تھے جب تک کہ اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتایا نہیں. آپ کی قوم بھی نہیں جانتی تھی جب تک کہ آپ نے انہیں سنایا نہیں. تو یہ غیب کی خبریں جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. آگے فرمایا کہ فصبر, بس اے نبی صبر کیجئے, ڈٹے رہیے. ان العاقبت للمتقین, بے شک جو اختتام ہے وہ متقین ہی کے لیے, عاقبت ہمیشہ جو ہے وہ متقین کے لیے ہے, یعنی آخری انجام اللہ سے ڈرنے والوں ہی کا اچھا ہونے والا ہے. آگے قصہ ہود علیہ السلام ہے, حضرت نوح علیہ السلام کی یہ جو ایمان والے لوگ تھے انہی میں آگے جو ہے یہ قوم بن گئی ہے قوم عاد, اور یہ پہلے تو توحید پر قائم رہے لیکن رفتہ رفتہ ان میں بگاڑ آیا. اب ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا. چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کا ذکر آ رہا ہے, وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, اور قوم عاد کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو. ان کی دعوت کیا تھی؟ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ, انہوں نے کہا ہے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو, نہیں ہے تمہارا کوئی معبود سوائے اس اللہ کے. مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ اِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ, اور جو کچھ تم اور چھوڑ دو جو کچھ تم افترا کرتے ہو جھوٹ گڑتے ہو. اب بھی لوس تبلیغ کا ذکر کر رہے ہیں, یا قومی لا اسألکم علیہ اجرا, اے میری قوم میں نہیں مانگتا تم سے اس دعوت و تبلیغ پر کوئی اجر. ان اجریا الا علی الذی فطرنی, اور بے شک میرا اجر تو ذمے ہے مگر اسی کے جس نے بنایا ہے, جس نے مجھے پیدا فرمایا. افلا تاخلون, کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ آگے توبہ اور استغفار کا حکم دے رہے ہیں حضرت ہود علیہ السلام, اور اس آیت میں توبہ اور استغفار کی برکات بیان ہو رہی ہے. فرمایا ویا قوم استغفروا ربکم, اور اے میری قوم معافی مانگو اپنے رب سے. ثم توبوا الیہ, اور پھر توبہ کرو اسی کی جناب میں, نافرمانیاں چھوڑ دو, اللہ کی فرما بداری اختیار کر لو. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا, وہ اللہ بھیجے گا تم پر آسمان بادل برستا ہوا. ویزدکم قوتاً الی قوتکم, اور وہ زیادہ دے گا تمہیں تمہاری موجودہ قوت سے, بڑھا کر قوت. یعنی بادل آئیں گے, بارش برسے گی, اس سے اناج ہوگا, پھل آئیں گے, وہ تم کھاؤ گے, اس سے جو قوت ہے تمہاری اس میں اور اضافہ ہوگا. تو فرمایا ولا تتولوا مجرمین, اور نہ ہو جاؤ جرموں پر اصرار کرنے والے. آگے قوم کی ہٹ درمی کا اظہار ہو رہا ہے. قالوا یا ہود ما جئتنا ببینہ, اور انہوں نے کہا کہ اے ہود تم ما جئتنا, تم نہیں لائے ہو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل. وما نحن بتاریکی آلہتنا عن قولک, اور ہم نہیں ہیں ترک کرنے والے اپنے بتوں کو تمہارے قول کی وجہ سے, تمہارے کہنے کی وجہ سے. وما نحن لک بمومنین, اور ہم نہیں ہیں تم پر ایمان لانے والے. اس پر جو ہے حضرت ہود علیہ السلام کا اظہار اندیشہ ہے. ان نقول الا, اور ہم تو نہیں کہتے مگر یہ, اعترا کا بعض و آلہتنا بسو, اور قوم نے مزید کہا کہ ہم تو بس یہی کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر ہمارے معبودوں کی طرف سے کوئی نحوست جو ہے وہ سوار ہے. اصل میں تم ہمارے معبودوں کی بتوں کی مخالفت کرتے ہو, اور یہ بتوں نے ناراض ہو کر تم پر نحوست طاری کر دی, ہم تو یہ سمجھتے ہیں. اس پر اب حضرت ہود علیہ السلام کا جواب ہے. قال انی اشہد اللہ واشہدو, انہوں نے کہا کہ میں تو گواہ کرتا ہوں اللہ کو تم پر, اور تم بھی جو ہے وہ گواہ کر لو. انی بری مما تشرکون, اب بے شک میں تو اعلان بیزاری کرتا ہوں ان سب سے جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو. من دونی, اس اللہ کو چھوڑ کر. فقیدونی جمیع, بس تم میرے خلاف سب کے سب مل جاؤ, اور جو تمہیں ترکیبیں کرنی ہیں, جو سازشیں کرنی ہیں کر لو. ثم لا تنظرون, اور پھر مجھے ہرگز مہلت نہ دو, یعنی میں نہیں ڈرتا تمہارے ان باطل معبودوں سے, ان میں کوئی دم نہیں ہے, یہ کچھ نہیں کر سکتے, سارے اختیار اللہ کے ہاتھ میں, اور تمہیں تجربہ کرنا ہے کر لو, اپنے ان باطل معبودوں کو جمع کر لو, اور میرے خلاف جو سازش کر سکتے ہو کر لو, اور مجھے بالکل مہلت بھی نہ دو سمجھنے چبلنے کی. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم, اور بے شک میں تو بھروسہ کرتا ہوں, توکل کرتا ہوں اللہ پر جو میرا بھی رب ہے اور حقیقت میں تمہارا بھی وہی رب ہے. ما من دابا, اور نہیں ہے کوئی جاندار زمین پہ چلنے والا, الا ہوا آخذ بناصیتہا, مگر اللہ نے پکڑ رکھی ہے اس کی پیشانی. یہ محاورہ ہے, یعنی اس کی تقدیر وہ اللہ کے ہاتھ میں, وہ اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا اس زمین پر رہنے والا کوئی جاندار. ان ربی علی صراط مستقیم, لوگ بھی مانے ہوتے ہیں کہ میرا رب سیدھے راستے پر ہے, مراد یہ ہے کہ اگر تم سیدھے راستے پر چلو گے تو میرے رب سے ملاقات ہو جائے گی. اللہ کنہیں ملتا ہے؟ جو سیدھے رستے کو اختیار کرنے والے, اور جو سیدھے رستے کو چھوڑ کر ٹیڑھے رستوں پہ چلتے ہیں انہیں پھر اللہ تک رسائی نہیں ہوتی, وہ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں, وہ اللہ سے قریب نہیں ہوتے. آگے حضرت ہود علیہ السلام خبردار کر رہے ہیں اپنی قوم کو, فَإِن تَوَلَّوْا, پھر اگر تم نے روگردانی کی, فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ, تو میں تو پہنچا چکا ہوں تم تک, مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ, جو کچھ میں دے کر تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں, یعنی اپنے اللہ کے تمام پیغامات میں نے تم تک پہنچا دیے. وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ, اور تمہارا جانشین بنا دے گا میرا رب کسی دوسری قوم کو. اگر تم یوں ہی نافرمانی پر اڑے رہے تو جس طرح قوم نوح کا شر ہوا ہو ایسے ہی تمہارا ہوگا, اللہ تعالیٰ تمہیں بدل دے گا کسی اور قوم سے. وَلَا تَذُرُّونَهُ شَيْئًا, اور تم نہیں نقصان پہنچا سکو گے اس اللہ کو کچھ بھی. اِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ, اور بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا, اب مومنین کا بھی انجام بیان ہو رہا ہے, اور جب آ گیا ہمارا حکم یعنی عذاب کا حکم. نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا, تو ہم نے نجات دی ہود علیہ السلام کو, ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ, اپنی رحمت سے. وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ, اور ہم نے بچا لیا ان سب کو سخت عذاب سے. اسباب عذاب کیا تھے, باقی لوگوں پر عذاب کیوں آ گیا؟ فرمایا وَتِلْكَ عَادٌ, اور یہ جو قوم عاد ہیں, جہادو بے آیات ربہم, انہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیات کا. وَعَصَوْا رَسُولَهُ, اور انہوں نے نافرمانی کی اپنے رسول کی. اور نمبر تین, وَتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ, انہوں نے پیروی کی ہر سرکش کے حکم کی, بجائے اس کے کہ اللہ اس کے رسول کے حکم کی پیروی کرتے, اپنے سرکش سرداروں اور حکمرانوں کی پیروی کی, اللہ اس کے رسول کی مخالفت کی. تو ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً, تو پیچھے لگا دی جاتی ہے ایسے لوگوں پر دنیا کی زندگی میں لعنت. لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے محرومی کو. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور قیامت کے دن بھی وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں. فَمَا أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ, خوب سن لو کہ بے شک قوم عاد نے کفر کیا تھا اپنے رب کا. أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ, اور خوب سن لو کہ دوری ہے قوم عاد کے لیے, یعنی اللہ کی رحمت سے, جو کہ قوم تھی ہود علیہ السلام کی. بس جی, یہاں ہم رکیں گے, 8 تراویح انشاءاللہ ادا کریں گے, اس کے بعد پھر آگے حضرت صالح علیہ السلام اور مزید تھے, جیسے کہا گیا 7 انبیاء کرام کا ذکر آ رہا ہے.